والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله وأعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أجعلتم سقاية الحاج وإمامة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. درس نمبر 558. قرآن کریم کی ایک ایسی آیت سے شروع کیا گیا، اس درس کے شروع میں تشریف لاتے ہیں، تو اس آیت کو سنتے ہی میری شروع کی رسید جو ہے کی تقریر سمجھ گئے ہوں گے. اس لیے کم و بیش ہر سال اس آیت کی تلاوت کر کے اس کا ایک پیغام ماہ ذی‌القعدہ کی تین تاریخوں میں یا کبھی کبھار آخری تاریخوں میں عادت کی تنظیم میں دیتا چلا آ رہا ہوں، لیکن ایک مختصر سے فرق دیتا اور مجھے کہ عموماً اس آیت کا پیغام مکے یا مدینے بیٹھ کر سننا اور اس کا مزہ لینا وہ مناسب ہوتا ہے. اس لیے ایک سال کے علاوہ تقریباً ہر سال اس آیت کی تلاوت اسی سرزمین حرمین میں کی گئی. انسان جو کہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ توفیق نہیں مل پائی، اس لیے اس پیغام کو مختصر کر کے یہیں پہ دکان دینا. ہر سال اس پیغام کو مسلسل دہرائے جانے کی بھی ایک وجہ، اور اس وجہ کا بیان کی مختصر جملوں میں ہو جائے، پھر اس آیت کی تلاوت اور غالباً اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کے بعد خود اس آیت پر کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں آئی. قرآن کریم کی ایک ایسی مکمل آیت جو ایسا لگ رہا ہے کہ سن 9 ہجری کے حاجی کے موقع پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ سن 1425 ہجری یا 1419 ہجری یا 1418 ہجری کے حج میں نازل ہوئی. آیت سورہ توبہ کی ہے، اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ کی صحیح چالیس آیت ہے. سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، 9 ہجری میں ہمیں پتا ہے کہ کس مہینے حج کے مہینے، اس لیے کہ اس کے حوالے سے یہ واقعہ تو ہر ایک کو جانتا، لیکن آیتوں کو پہلے کسی اور شخصیت کے ذریعے مکے بھجوایا گیا تھا، آخر آپ کے راستے سے انہیں واپس بلایا گیا، کرونا کے سپرد کی ذمہ داری لی گئی. خود کو واقعہ بھی اتنا دلچسپ لیکن طویل ہے کہ ادھر چلا گیا تو پورا موضوع بدل جائے گا. تو یاد دلانا تھا کہ بظاہر 9 ہجری کے حج والی آیت، لیکن اس کا پیغام اتنا تازہ جیسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت کسی سال کے حج میں نازل ہوئی، یا یہ آیت ہی گزشتہ 8-10 سال کے حج میں نازل ہوئی. قرآن کریم کی آیتوں کی کبھی کبھار تعریف کرتے وقت ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ بعد میں خود یہ اندازہ ہوتا کہیں اس کے اندر اس توہین قرآن تو نہیں آ رہی. اس لیے ان جملوں کا میرا مقصد یہ نہیں کہ قرآن کی باتیں آیتیں نعوذ باللہ تازہ نہیں، جو قرآن کی آیتیں مکمل پیغام ہے تو باقی آیتیں نامکمل پیغام، بلکہ مقصد صرف یہ کہ ایسا موجودہ زمانے کے اعتبار سے بالکل مستغرق ہو جانے والی آیت، اور آیت کی تشریح ہمیں کسی حدیث کی مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں. باقی آیتوں میں ایسا نہیں، خدا سے وہ فکر جو پیغمبر کے انتقال کے دن ہنگونا کتاب اللہ سے شروع ہو گئی، آج کسی خاتون پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے کسی انسٹیٹیوٹ تک چل رہی، ہمارے اعتبار سے یہ روز اول بھی غلط فکر تھی اور آج بھی غلط فکر تھی. جب قرآن کو لیا جائے کہ دون کلام لطف یہ آیتیں کیسی آئے ہیں؟ اس کا پیغام کتنا ہی واضح ہے. اچھا اب آؤں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کے حوالے سے دو تین مختصر باتیں ہو جائے. جو وہ مومن جن کے لیے تقریر کے شروع سے 25 منٹ تکرار ہو رہی ہے, جو ہر سال بھی ہم سنتے ہیں, ان کا بھی یہ اطمینان ہو جائے کہ اس سال بھی اسے بیان کرنا ضروری ہے. اگر مجمع تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے, لیکن ہمیں تو اپنا فریضہ ادا کرنا. پہلی بات یہ کہ تاریخیں ابھی وہی چل رہی ہیں جن کا تعلق انقلاب ہے اسلامی ایران کی سالگرہ سے. دوسری بات, تاریخیں وہ چل رہی ہیں کہ مومنین کرام اپنے سامان وغیرہ کو تیار کر رہے ہیں سفر حج کے لیے. اور تیسری بات, اسی حج کے حوالے سے تاریخیں وہ چل رہی ہیں کہ لوگ آدھی کیمپ جا کر درجن توڑ بخار کے ٹیکے لگوا رہے ہیں. اب یہ دو تین چیزیں ہیں, اس لیے جو موضوع ان بار پھر آتے ہیں حقیقت کے ساتھ سامنے آئے. پہلی بات جو میں نے کہا کہ انقلاب اسلامی کے تعلقات چل رہے ہیں, اس کا اس آیت سے تعلق, وہ تعلق یہ کہ آج میں ہمیں اس قسم کے لوگ مل جاتے ہیں کہ جب کبھی ایران کی زیارت پہ جائیں اور کسی ایک فرد واحد نے ان سے کوئی تکلیف پہنچا, اور ایسی تکلیف جو ان کو دنیا میں ہر جگہ ملتی رہتی, مگر ایران ایک بس ڈرائیور نے پریشان کر دی, مسافر خانے کے کسی محتمل نے پریشان کر دیا, کسی ٹیکسی والے نے زحمت میں ڈال دیا, تو یہ فرد واحد کا مختصر سا عمل, اور جب زبان کھلتی ہے تو براہ راست بات یہ ہوتی ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا انقلاب ہے؟ آگاہ خمینی ایسے, آگاہ خاندان ایسے, مرجعیت ایسی, ولایت فقیہ ایسی اسلام ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور, ایک بس ڈرائیور, کسی بھی مسافر خانے میں کام کرنے والے ملازم, ذرا سے اس کی غلطی, اور سیدھی سیدھی بات جاتی ہے اسلام پر, انقلاب پر, مرجعیت پر, علماء کرام. ہم یہ مزاج, اور اسی مزاج کا نتیجہ اگلا جملہ ہوتا. اگر جو وہ جملہ جھوٹ ہوتا, لیکن جس آدمی کے پاس اتنا بھی خوف خدا تھا کہ اپنی زبان کھولتے وقت یہ محسوس کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو اسے ایسے جھوٹ بولنے میں بھی کیا حرج. کیا اگلا جملہ ہوتا کہ جی یہ تو ابو ایران ناراض جان کے زمانے میں آئے تھے اور زیارت کی تھی اور جان سے انتظامات, اگلا جملہ براہ راست اب یہ موازنہ ہو جائے اس ملعون اور ظالم شاہ کے نظام کا موجودہ نظام, فقط اس لیے کہ بس ڈرائیور نے کہیں سے ذرا سی تکلیف پہنچائی, فقط اس لیے کہ کہیں کھانے پینے کے حوالے سے یا ہوٹل کے حوالے سے ذرا سی شکایت پیدا ہو, تو شکایت یہاں تک محدود نہ رہی, وہاں تک پھر وہیں پہ نہ رکی, بلکہ اس شخصیت کا موازنہ ہونے لگا چاہے گی رات. اب یہ کون پوچھے کہ 30 سال پہلے اور آج کی دنیا میں اتنا فرق پڑ چکا کہ ہر اعتبار سے آج سہولتیں زیادہ, سب بولنے والا براہ راست پہلی بات یہ کرے گا. اس حوالے سے ذرا سا ایک جملہ یاد دلانا, ایک بات یہ ذہن میں رکھیے, یہ نقطہ کہ ذرا سی مختصر جسمانی تکلیف ہر بات جا کے پہنچے گی نعوذ باللہ امام خمینی اور شاہ ایران کے اس موازنے میں جسے کامیاب قرار دیا جائے گا شاہ ایران. اور دوسری بات, اس کے لیے بھی آیت سننا ضروری, یہ پہلی بات, یہ آیت سننا ضروری. دوسری بات وہ یہ کہ اسلامی دنیا میں برسر اقتدار آنے والے تمام ظالموں کا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا کہ وہ قوم کی جہالت اور جذباتیت اور محبت, لیکن بغیر معرفت والی محبت جو گزشتہ اتوار کا موضوع ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے. انہیں پتا ہے قوم جاہل, انہیں پتا ہے کہ قوم بڑی جذباتی, اور انہیں پتا ہے کہ قوم بہارا رسول والے رسول سے محبت کرنے والی, چاہے یہ محبت اس ریچ جیسی محبت ہو جو مکھی اڑانے کا عمل انجام دے رہا ہے, لیکن محبت ہے. ان تین چیزوں وہ تمام افراد فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جنہیں اسلامی دنیا میں ظلم کے ساتھ حکومت کرنا, اور وہ اس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو وہی کیفیت ہے کہ جو بعض کتابوں بعض قبائلی علاقوں کے حوالے سے تھی, جو وہ اکثر افسوس کیا کرتے کہ ہمارے یہاں کسی قابل احترام شخصیت کا روضہ نہیں, بنا کے جب ایک سید بیچارہ یہ سوچ کے وہاں سے گزرا کہ وہ لوگ تعداد سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اسے نہیں پتا جاکر نے اس سید کو اس لیے دبا کر کے زمین میں گاڑ دیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس بھی ایک روزہ بن گیا. واقعہ تو بڑا لمبا ہے, لطیفہ ہے واقعہ کیا, لیکن ہندوستان و پاکستان میں تو خیر اس کو محرومی, لیکن عراق میں, ایران میں اور سرزمین مکہ اور مدینہ معصومین کے حرم اور روزے جو نا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے, کبھی شاہ کی جانب سے, کبھی صدام کی جانب سے, کبھی آگے سعود کی جانب سے. اور وہ یہ زمانے بھر کا ظلم کرنے کے بعد شاہ ایران نے ایک چکر لگا دیا مشہد پر, ایک تاریخ روزے کے لیے وقف کر دیا, ذرا سونا یا سونے کا پانی دروازے یا گنبد سے چڑھا دیا, اور اچھے خاصے سمجھدار لوگ یہ کہنے لگے جہاں آدمی بہت برا ہوگا, شرابی ہوگا, کبابی ہوگا, لیکن ہے بڑا عقیدت مند, پہلے بات کہ اس کے دل میں بڑی عقیدت ہے. دیکھیں یہ تصویر چھپی ہوئی, صدام ایک نماز اس نے پڑھ لی جازمین کے روزے کے قریب, یا کربلا میں جا کر, یا جناب عباس کے روزے. اب ایسے لوگ آپ کو آج بھی نظر آ جائیں, کہتے ٹھیک ہے وہ تعلیم صحیح ہے, وہ تو حکومتوں کا نظام ہوگا, لیکن عقیدت تو رکھتا ہے اہل بیت سے, اور عقیدت تو رکھتا ہے محبت. خالی ایک تصویر, خالی ایک دورہ, خالی ایک تعلیم کو وقف کر دینا, خالی روزے کے گنبد سے سونے کا پانی چڑھا دینا, پتا چلا کہ ساری کی ساری اس کی غلطیاں ماں, اور بڑا عقیدت مند اور محبت کرنے والا کہلایا. یہی چیز بعض حوالوں میں ان لوگوں کے بارے میں صادق آتی جو مکے اور مدینے جاتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جس کا تذکرہ میں تیسرے نقطے میں کرنے جا رہا ہوں. خلاصہ یہ کہ ہماری قوم کا یہ والا مزاج, میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعات صدام کے حوالے سے پڑھا کہ پاکستان میں کسی جگہ شہر میں امام استعمال کر کے اور بڑے ڈونیشن جمع کر کے جب جناب عباس کے روزے کی شمی تیار ہو, اور اتفاق سے اسی زمانے میں مملکت عراق کا ایک سرکاری وقت وزیر مذہبی امور کی قیادت میں پاکستان آیا. ایران عراق جنگ کے درمیان ایسے وقت اور ایسے ڈیلیگیشن بہت زیادہ آ رہے تھے, تو کوئی صاحب ایک بار دعوت دینے میں کامیاب ہو گئے وزیر مذہبی امور کو, کیا ہی اور جس مسجد اور امام باڑے میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کی بھی زیارت کی. اچھا انہوں نے ذرا سا اس میں سرپرائز کا عنصر رہے, اس لیے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم آپ کو شبی یا روزہ بھی دکھائیں. اچھا وہ زمانہ ایسا تھا, صدام کی بھی مجبوری کہ ایسی تمام جگہوں پہ اس کے نمائندے جائیں کیونکہ یہ چیز آگے پروپیگنڈے میں کام آتی. وہ لوگ اب ان صاحب بالکل اس طرح سے جیسے کسی کو اچانک حیران کر دینے کے لیے طریقہ کار ہوتا, مسجد امام باڑہ دکھا کے ایک دم سے دروازے سے شبی ہے, روزہ ہے, عباس کے علمدار کے سامنے لے جا کے ان کو کھڑا کر دیا, اور ساتھ میں ایک آدھ جملہ ایسا کہہ دیا کہ وہ اور خوش ہو جائے. کہا کہ اگر فضیلت تو آپ کے لوگوں کو حاصل ہے کہ روزہ آپ کے یہاں, لیکن ہم نے بھی اس کی نقل بنائی, ہم نے بھی اس کی کمی بنائی, ہم نے بھی اس کی کاپی بنائی, اور یہ سمجھے کہ وہ وزیر مذہبی امور اس بات سے زیادہ خوش ہوگا, جیسے اگر پاکستان سے باہر ہمیں کسی جگہ پہ لے جا کے دکھایا جائے کہ آپ کے چہرے کراچی کی کھلا عمارت کی نقل ہم نے تیار کی, ہمارا دل بھی خوش ہو جائے, میری وطن سے باہر کی اتنی قدر و قیمت. یہ سوچ کے یہ لے گئے, میں پوری تفصیلات میں نہیں جا رہا, مگر وہاں تو ماجرا ہی الٹا ہو گیا, جسے انگریزی میں غالباً اینٹی کلائمیکس کہتے ہیں. ایک مرتبہ اس کا غصے کے مارے اس وزیر مذہبی امور کے لیے اپنے آپ پہ قابو پانا مشکل ہو رہا, اور بے اختیار جو اس کی زبان کا پہلا جملہ ہے, بعض ایسی جذباتی کیفیتیں ہوتی کہ انسان ڈپلومیسی کو بھی بھول جاتا, ورنہ سیاسی لوگوں کے پاس ڈپلومیسی بہت زیادہ ہوتی. ایک مرتبہ اپنے فیض و غضب کے عالم میں تھا کہ ہم تو اپنے ملک میں سے ان کے اصلی روزے ختم کرنا چاہتے ہیں, اور آپ لوگ اس کی کاپیاں اور نقل اور شبیہ بنا بنا کے اس کو بچا رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں وہ وزیر مذہبی امور جن کی وزارت کے دائرے میں یہ تمام روزوں کی دیکھ بھال آتی, ان کی فکر ان کی زبان پہ یہ آ رہی کہ ہم تو اپنے ملک سے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اب ان صاحب کے دل سے کیا قیامت گزری وہ ایک الگ بات کی, لیکن جب مزاج یہ اس کے باوجود اگر کبھی ایسی کوئی تصویر چھپ گئی کہ پتا چلا کہ صدام نے ایک دورہ کیا ہے کربلا کا, ہم نے کہا آدمی بہت برا ہوگا, بہت خراب ہوگا, بڑا ظالم ہوگا, مگر وہ سیاست کے تقاضے ہوتے ہیں, ہے تو بہرحال عقیدت مند. یہ جو ایک مزاج ہماری قوم کا بنا ہوا کہ اگر نعوذ باللہ یزید بھی کبھی کسی روزے پر دورہ کر کے آ جائے, ہم کہیں کہ باقی خرابیاں اپنی جگہ, لیکن لگتا ہے کہ بڑا عقیدت مند. اور یہ چیز اصل اس کا تھوڑا تعلق جذباتیت سے ہے, تو تھوڑا تعلق ایک
گلٹی کانشیس سے ہے یا عبادت جو اس لیے کہ اپنی عملی زندگی میں بھی ہم یہی عقیدہ بنا کے بیٹھے کہ شرابیں پیو, حرام کھاؤ, نمازیں قضا کرو, گناہ کرو, لیکن اگر عقیدت تمہارے پاس ہے تو تمہارا بیڑا پاس. تو اس اعتبار ایسی دلیلیں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. یہی وجہ کہ صدام و شاہ اپنے ان تمام مظالم کے باوجود جن کا خلاصہ کسی ایک شخص کو قتل کرنا یا کسی ایک خاندان کا خاتمہ نہیں, جس کا خلاصہ یہ کہ اہل بیت کا نام مٹایا جائے, تشیع کو انڈیمیٹ کیا جائے, اس کے بعد فقط اس لیے عقیدت مند کہلاتے تھے کہ روزے میں چلے گئے, قالین چڑھا دیا اور اس قسم کا کوئی جذباتی عمل کر لیا. یہی چیز جب ذرا چھوٹے پیمانے پہ آتی اس کے اسٹینڈرڈ کو ذرا گرائیے تو کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرنے والا, مثلا ایک گلو کا سارا عمل اس کا غلط ہوگا لیکن ہے بڑا عقیدت مند, ہے بڑا مجھے اہل بیت کے نام کو اس نے ہر جگہ پہنچا دیا. اور ذرا اسے اور نیچا کیجیے تو پھر بات اپنی زندگی کی آ جاتی, جیسے آپ فلاں صاحب نماز قضا کرے, شراب وہ پیے, لوگوں کو نقصان وہ پہنچائے, لیکن نیاز بڑی شاندار کر دیتے ہیں, اہل بیت کے نام پہ 500 جیسے گرا دیتے. بات وہاں سے یہاں تک ایک ہی بات چلی آ رہی ہے, یہ جو جذباتیت اور یہ جو جھوٹی عقیدت اور یہ جو بغیر معرفت کی محبت سلسلہ میں اوپر سے نیچے لایا بھی اس کو نیچے سے اوپر لے گا, کہ یہ والی فکر جب تک ہماری قوم میں ہے کہ اگر کوئی سبیل میں اچھا ڈونیشن دے دیتا اور اگر کوئی امام والے کی زری بنانے میں اچھی رقم خرچ کر دیتا اور اگر کوئی مجلس کا تبرک بڑا اچھا تقسیم کر دیتا تو اب اس کے لیے وہ پورا اسلامی معاف ہو گیا جس کو بچانے کے لیے کربلا کا جہاد کیا گیا. جب یہ فکر بڑھتی جاتی ہے تو یہ وہاں تک پہنچتی. اور اسی کا ایک نتیجہ یہ کہ اگر آپ دوسرے ماحول کو دیکھیں, اگر آپ صاحبان ایمان سے باہر نکلے وہابیات کو یہی نظر آئے گا. جڑ کے ضیاء الحق کے زمانے میں یہ فکر بہت بڑھ گئی لیکن اس کے جراثیم یا وائرس تو شروع سے تھے, کہ سارا سال اپنے کاروبار کے مرکز میں بیٹھ کر جھوٹ بولنے والا, فراڈ کرنے والا, دھوکہ دینے والا, لوگوں کا حق کھانے والا, رمضان کے آخری عشرے میں جا کے مکے اور مدینے کا دورہ کر کے آ جائے, طواف کر لے, حجر اسود کو بوسہ دے دے, ذریعہ رسول سے اپنے آپ کو مس کر لے, اس کے سارے گناہ معاف. رمضان کے آخر ہول سیل مارکیٹ کے بڑے بڑے تاجر حضرات جس طرح کراچی کی گلیوں کے بجائے مکے کی گلیوں میں پائے جاتے, وہ عقیدت اور احترام کب ہوگا؟ وہ بس یہی ایک فکر چلی آ رہی ہے کہ بس یہ ثابت ہو جائے کہ آج کے رسول ہے, یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت اسود کو چوننے کا اس کے دل میں بڑا جذبہ ہے. اب سال کے 12.5 مہینے کے سارے گناہ, کاروبار کے سارے مکرو پڑے, لوگوں کو سارا مالی نقصان پہنچانا, سب معاف. تو جراثیم دونوں جگہ برابر سے پائے جاتے ہیں. لیکن انقلاب کی وجہ سے میرا زیادہ موضوع اس وقت یہ بن گیا. اب آئیے حج کی وجہ سے ہم دوسرے پہلو پہ جائیں. تو دوسری بات کہ یہ جو ہماری قوم میں ایک جذباتیت ہے کہ صدام ہو کے شاہ, آل سعود ہو کے آل یہود, ایک چکر بچے مدینے کا یا ایک چکر مسجد کربلا کا لگا لیں, نہ صرف یہ کہ ان کے سارے گناہ معاف بلکہ ساتھ میں یہ جملہ بھی ان کے فضائل میں ڈال دیا جائے, یہ لگتا بڑا عقیدت مند ہے, دل میں اس سے بڑی محبت لگ رہی. اب آئیے تیسری اور آخری بات, جس میں سے ہر بات ایک تقریب بھی بن سکتی ہے لیکن ضرورت نہیں. اب تیسری اور آخری بات بیان کرتے وقت نسبتاً معقول مجمع ہو گیا ہے, اس لیے بالکل مناسب موقع پہ یہ بات آ رہی ہے. وہ یہ تیسری بات, لوگ حج کے سفر کے لیے ٹیکے لگوانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, بلکہ قافلے والے تو اجتماعی طور پہ اس مرحلے سے کل یا پرسوں یا نرسوں گزشتہ 2-3 دن سے گزر بھی چکے ہیں, لیکن جہاں یہ ٹیکہ بہت ضروری محسوس ہوتا ہے حج پر جانے والے کے لیے, گردن توڑ بخار یا میننجائٹس کا ٹیکہ بہت ضروری محسوس ہوتا, اس کی ضرورت کو قانونی اعتبار سے بھی سمجھیے, اپنے ذاتی صحت کے اعتبار سے بھی سمجھیے, اسی طرح میرا اپنا خیال یہ کہ ویسے تو مکے اور مدینے جانے والا ہر شخص سال میں جب جائے, مگر خاص سفر حج میں جانے سے پہلے اسے ایمانی ٹیکہ بھی لگوانا, جس طرح جسمانی ٹیکہ لگایا جاتا تاکہ جب آپ کی وہاں جائے خیر و عافیت سے حج مکمل کر کے آ جائے, اسی طرح ایک ایمانی ٹیکہ بھی اس لیے لگوانا ضروری کہ جب انسان وہاں جائے اب سارا سفر حج کر کے واپس آئے تو اپنے ایمان کو سلامت لے کے واپس آئے. ہمارے یہاں پاکستان میں اتنی زیادہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ وہابیت کے خلاف ایک ایسی طبعی نفرت پیدا ہو گئی تھی ان کے وہ سارے کارنامے دیکھ کر, لیکن اب آہستہ آہستہ یہاں کا ماحول بھی بدل رہا, مرد تو مرد ماشاءاللہ خواتین تک اس میدان میں اتر کے آئی کہ ساری شیعہ عورتوں کو وہابی بنا دینا. پہلے کبھی تبلیغ کرنے والے نجف اور قم سے آتے تھے, اب امریکہ کی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کر کے آ رہے ہیں. لیکن خیر وہ تو ایک چھوٹی سی ابھی بات شروع ہوئی. مغربی دنیا ابھی بھی اس وقت اتنا زیادہ ضرورت ہے اس ایمانی ٹیچے کی کہ میں آج کی اس تقریر کا موضوع بنا رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کبھی کبھار کچھ تحقیق مغربی دنیا میں بھی یہاں بے برآمد کر دیے جاتے ہیں, کچھ کچھ کیسے ایکسپورٹ کوالٹی کے ہو جاتے ہیں تقریر کے موضوع کے اعتبار سے. تو خلاصہ یہ کہ یہاں بھی اس کی ضرورت ہے. اور وہ کیا, وہ یہ کہ جب ایک طرف آج 20 لاکھ کے مجمع میں حج کرنے جاتا اور ایک ایسا مجمع کہ طبی ماہرین کے اعتبار سے تو کسی کو واپس زندہ نہیں لیا, یعنی جو بقول ان لوگوں جس انداز سے لوگ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بیت الخلا جاتے ہیں, تو ہر آدمی کو یہ مر جانا چاہیے یا کسی بیماری کے جراثیم لے کے آنا چاہیے. یہ جو طبی ماہرین بتاتے ہیں نا کہ دنیا میں اتنے آدمی اتنی بیماریوں سے مرے, اتنے آدمی اتنی بیماریوں سے مرے, ایک دن ایک سال میں جوڑا تو دنیا کی آبادی سے 3 گنا زیادہ آدمی مر چکے ہیں اسی وقت ان کے حساب سے. خیر وہ تو ایک اعداد و شمار کا کھیل ہوتا. واپس آئی اس سے زیادہ بڑا خطرہ, اس کے لیے سورہ توبہ کی 19ویں آیت میری تقریر نہیں خالی آیت, وہ ایک ایمانی ٹیکہ. تو حاجی کیمپ میں جا کے گردن توڑ بخار یا میننجائٹس کے ٹیکے لگوانے والے جاتے جاتے سورہ توبہ کی اس آیت کا بھی ایک ٹیکہ لگوا کے جاتے, جو جا رہے ہیں ان کے لیے براہ راست, اور جن کے خاندان میں سے کوئی جا رہا ان خاندان والوں کے لیے آپ کے ذریعے سے پیغام. اور وہ خطرہ وہاں پہ چاہے جس کا ٹیکہ لگوانا, وہ خطرہ یہ کہ ابھی تک صدام اور شاہ کے بارے میں جو کہا ہے تقریباً وہی انداز سعودی حکومت کا مکے اور مدینے کے حوالے سے, مگر ایک بات ضرور وہ یہ کہ جتنا زیادہ اپنی حج کی خدمات اور پھر خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی مینٹیننس کی خدمات کا تذکرہ یہ لوگ ساری دنیا میں کرتے ہیں, اس میں ایک چیز اپنی جگہ صحیح ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتا واقعیت اتنی نہیں ہوتی, یعنی وہ چیز اتنی اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا ہوتا. اشتہارات کی صنعت دیکھ لیجیے اسی چیز کا نام, یہ جب آدمی جاتا ہے تو جملہ سے دیکھا کہ اونچی دکان سیدھا پکوان, جو چیز جتنی زیادہ مشہور ہو گئی جب استعمال کرتے ہیں تو اتنی ہی خراب لگتی. اب اس کی بہت ساری مثالیں, لیکن آج بھی ایسے لوگ جو کسی پروپیگنڈے میں نہیں آئے کہ بہرحال 5 سٹار ہوٹل کے کھانے کے مقابلے میں یا رکشے والے اور ٹرک والے کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کا مزہ بھی زیادہ ہوتا ہے, مزہ اور پیٹ بھی بھرتا فرق ہے اگر وہ اونچی دکان ہے یا نیچی دکان. اتنے ہی عقیدت مند تھے, کس کے عقیدت مند؟ اسلام کے نہیں, میکڈونلڈ اور کے ایف سی کے عقیدت مند. وہ بڑا کھا کے آئے تو پتا چلا کہ کھیرے کا بن کباب بہرحال اس سے اچھا. تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز پروپیگنڈے کے زور سے بہت اونچی چلی جاتی ہے اس کے پیچھے واقعیت نہیں ہوتی. چنانچہ کوئی سمجھدار آدمی جب وہاں جاتا تو وہ الٹا اور زیادہ ناراض ہو گیا تھا. اور سعودی عرب میں بھی ایک طویل عرصے انتظام کے لیے, لیکن اب ایسا نہیں. واقعاً وہ پروپیگنڈا کرتے تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی کام کر کے دکھایا, اگر کہ فربتہ نلنجا نے اپنے ہی لیے لیکن بارہ ایک کام کر کے دکھایا. اور اس کو بہت مختصر میں یہ کہہ کے بیان کروں کہ اتنا زیادہ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کا کام کر لیا. جب ہم لوگوں کا تو یہ کہنا ہے, اگرچہ یہ بہت ہی دقیانوسی جملہ انگریزی میں غالباً اسے کہتے ہیں بہت ہی کنزرویٹو فکر, لیکن اپنی جگہ ایک فکر ہے خلاف اسلام ہے, وہ یہ کہ اب ہم جیسے لوگ جنہوں نے پہلے بھی حج کیا تھا اور اب بھی حج کرتے رہتے, ہمارا یہ اندازہ ہے کہ اب حج حج ہی نہیں رہا. اور شاید اسی لیے حج کے وہ فوائد بھی واقع نہیں رہے. شرن اور فٹنگ اعتبار سے یہی حج واجب ہے, کسی کو کرنا ہے کسی پہ ثواب دینا. میں شریعت کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ حقیقت میں اب ایسے انتظامات کیے ہیں روضہ رسول کو جیسا سجایا ہے, خاص ذریع مقصد نہیں, ذریع تو پھر بھی ایک ایسی چیز کہ ذرا سمجھدار آدمی ہے وہ جا کے دیکھ لیتا کہ ساری مسجد النبوی کیسی شاندار ہے اور روضہ رسول اندر جو پردے نظر آ رہے ہیں اگر کبھی نظر آ جائے وہ کتنے پوشیدہ. لیکن وہی مسجد النبوی جو مسجد اور کربلا کے اعتبار سے ہماری اور آپ کی فکر, عام مسلمانوں کے اعتبار سے وہی مکہ اور مدینہ. اور جیسا میں نے کہا ہمارے لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں, کہتے ہیں واہ واہ ساتھ دینے کو دل چاہتا ہے, حکومت اتنی ہی بری کیوں نہ ہو. لیکن مہاراج مدینہ اور مکے کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں. ایک تو پہلے ان مسجدوں کی بناوٹ, کراچی کا کوئی آدمی جا کے متاثر ہو کے آ جائے اس کے تبصرے میں اتنی جان نہیں. لیکن جب یورپ اور امریکہ کے لوگ جو نیو یارک اور واشنگٹن اور ٹوکیو اور پیرس کی عمارتیں دیکھیں, وہ جب روضہ رسول کو دیکھتے ہیں یا مسجد کو, ایسا دنگ رہ جاتے ہیں, آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں. مکان وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی پوچھا بھی نہ کہ کوئی مسلمان اتنی شاندار کوئی عمارت بنا سکتا. اور حقیقت بہت ہی زیادہ متاثر کرنے والی عمارت ہے مسجد الحرام اور مسجد النبوی. یہ تو خیر ایسی دو مسجدیں جہاں ہر آدمی جاتا, لیکن پروپیگنڈے کی تکنیک کی وجہ سے سعودی حکومت نے اس کا خیال رکھا کہ عام حاجی جہاں جہاں جا سکتا وہاں چھوٹی سے چھوٹی مسجد کو بھی اتنا شاندار بنا دو, تاکہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ نہیں خالی مکے مدینے کی بڑی مسجدیں نہیں ہیں, ان کو واقعہ عقیدت ہے مسجدوں. جیسے کوئی باہر سے سربراہ مملکت آتا, آلی جان عمارتیں دکھائی جاتی ہیں, بیچ میں کوڑا ہوتا ہے تو دونوں طرف خناتے لگا دی جاتی ہیں جس کو پتہ ہی نہ چلے اس کے پیچھے کیا. اب سعودی حکومت نے اس کا خیال رکھا, چنانچہ مسجد قبا, مسجد قبلتین, مسجد عائشہ جو اصل میں مسجد عمرہ کہلاتی ہے لیکن بہرحال مشہور مسجد عائشہ کے نام سے ہو گئی, ان مسجدوں کو بھی اتنا شاندار بنایا کہ عام آدمی تو عام آدمی, یورپ اور امریکہ کے رہنے والا اور جاہل تو جاہل, سول انجینئر اور آرکیٹیکٹ وہ جا کے حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا شاندار عمارتیں بنائی. اس طرح سے بھی کوئی دل کھول کے پیسہ خرچ کر سکتا ہے اور عقیدت کا مظاہرہ جہاں عام حاجی جا سکتا. اب پتا ہے کہ باغ سلمان میں تو عام آدمی حاجی نہیں جائے گا, وہاں تو وہی جائے گا کہ جو بو سنتا ہوا پہنچے گا آثار اہل بیت کی, لیکن جو عام جگہ. نتیجہ کیا؟ نتیجہ ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, کیونکہ پاکستان میں اتنا سن کے گئے وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہی پرانی مسجدیں. نہیں, وہاں جتنا پروپیگنڈا ہے اس کے مطابق پہلے اس کو بنایا. خالی عمارت کا بنا لینا کافی نہیں, یہ بھی ہماری ایک بدقسمتی, ہم مسلمانوں کی نہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی, کہ چیز بنا لیتے اس کی مینٹیننس صحیح نہیں ہوتی. مینٹیننس بھی اتنی شاندار ہے, اتنی شاندار کہ 10-15 سال 20 سال پہلے پانی کا خطرہ نہ ملتا تھا مسجد الحرام. پانی اتنی بڑی ایک پریشانی, لیکن آج ٹھنڈا پانی الگ ہے, نزلے اور دکان کے مریضوں کا پانی الگ ہے, جگہ جگہ پانی موجود ہے, آپ کو زیادہ اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت نہیں. خالی پانی نہیں, صفائی. پہلے عام دنوں کے اندر بھی اتنی گندگی اور کوڑا کرکٹ. اب حج کا جو عید کا زمانہ آتا ہے جب 20 لاکھ آدمی پہنچ گئے, ادھر آپ نے کاغذ کا ٹکڑا زمین سے پھینکا فوراً صاف ہو گئے, ادھر کوئی گندگی نظر آئی فوراً صاف ہو گئی. طواف کے سہن, یہاں طواف کرنے والوں کے پیر جو کہ دانا چبتا ہے تو پورا طواف غلط ہو جاتا ہے, لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد اس انداز سے صفائی ہوتی, ہمیں وہ صفائی بعض اوقات کھل جاتی. تیسری جب طواف کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارا طواف ٹوٹ جاتا, کبھی کندھا ہٹ جاتا ہے, کبھی 13 گز سے زیادہ دور ہو جاتے. لیکن پتہ اس کا ہے کہ صفائی کا انتظام حرم میں بھی اور حرم کے باہر بھی. اور پھر اب یہ اتنی ساری تفصیلات میں جانے کی کیا ضرورت, لیکن خلاصہ یہ کہ پھر اس کے بعد, اور یہ لفظ ذرا توجہ سے سنیے, اس لیے کہ یہ لفظ قرآن میں الگ سے آیا, پھر یہ ہے کہ خالی مسجد کے اندر پانی نہیں, ویسے ہی سڑکوں کے اوپر کیا شاندار انتظام ہے پانی کی تقسیم. اتنا بڑا ٹرالر آتا ہے خانہ کعبہ کی مسجد کے سامنے اور روضہ رسول کے سامنے, مینا میں شیطانوں کے سامنے, اور پتا چلا کہ خادم حرمین شریفین کی جانب سے منرل واٹر ٹھنڈا کر کے تقسیم کیا جا رہا ہے, وہ تھیلیاں اچالی جاتی. اب اچالنا تو ہم لوگوں کا مزاج بن گیا, لیکن انتظامات کی بات ہو رہی تو بعض اوقات تو ایسا پانی آدمی اپنے وطن میں روزانہ نہیں پیتا. منرل واٹر خریدتے ہوئے بہت سے لوگوں کا حوصلہ جواب دے جاتا, لیکن وہاں اس طرح سے مل رہا اچال اچال کے دیا جا رہا. خاص پانی کا بہترین انتظام, ہر نماز کے وقت ایک ٹرالر کھڑا ہوا. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں تھیں, ایک آخری چیز رہ گئی جو ساری خرابی پیدا کر رہی, مور کے پاؤں کی مثال ہو گئی. جو ویسے بڑا خوبصورت تھا, ایک خرابی ہمارے اعتبار سے تو کاش وہ خرابی ابھی بھی باقی رہتی, کاش وہ خرابی ابھی بھی باقی رہتی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سارے اچھے انتظامات, ایک دن حج سے آتا تھا 10 دن جب ڈھیر ہو جاتے تھے مینا کے میدان, دوبارہ چھوٹا سا میدان, 20 لاکھ کو وہاں جگہ دینا, خیموں میں رہائش اختیار کرنا, جگہ کہاں سے لائی جائے, چنانچہ کبھی آگ لگنے کے واقعات ہوئے, کبھی ٹنل کا حادثہ دیکھ آیا, شیطان کے قریب لوگوں کا کچلنا جانا تو ہر دوسرے سال کا ایک پرماننٹ فیچر بن کے رہ گیا. لیکن جو سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ شاید اس پہ کبھی قابو نہ پایا جائے, پیسہ لگا کر, وقت لگا کر, اور جاہل مسلمان کہیں کہ جی عقیدت کی وجہ سے اس کو بھی ٹھیک کر لیا. بلند کا ایک آخری ٹیکہ تھا جو اس کو بھی انہوں نے دور کر دیا, یعنی اب مینا کے خیمے تو اتنے عالیشان خیمے بن گئے, اور ایسا ایئر کنڈیشننگ کا نظام کہ اب واقعاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ مدینہ چھوڑو, مینا کی رہائش ایسی ہے کہ بہت سارے حاجیوں کو اپنے گھر میں ایسی رہائش نہیں ملتی ہو. اگر کہ حج پہ جانے والے سب صاحب استطاعت ہوتے ہیں, غریب نہیں جاتے, جو دو چار پرسنٹ ہیں ان کو چھوڑو, پھر جہاں بھی 24 گھنٹے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چلانے والا حوصلہ بہت کم مال حرام کمانے والوں کے پاس, لیکن وہاں تو 24 گھنٹے اس طرح سے ایئر کنڈیشن چل رہا کہ اگر کہ اس میں تو ذرا سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم کیلکولیشن گڑبڑ ہو گیا, گرمی میں ضرورت تھی اس وقت تو ایئر کنڈیشن نہ تھا, سردی میں بند کرنے کی ضرورت ہے تو ایئر کنڈیشن چالو کیا جاتا, لیکن آگے چل کے 20 سال بعد کام آئے. اب وہاں کی صفائی دیکھیے, وہاں کے بیت الخلا دیکھیے, شیطانوں کا انتظام دیکھیے, اور ساتھ میں ایئر کنڈیشننگ. مینا کا میدان بھی ہے, وہ مینا نہیں رہا. اب تو صحیح معنوں میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا جملہ دہرانا کہ مینا بازار بن کے رہ گیا. لیکن یہ جتنی حاجیوں کے لیے بہتری ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ایمانی ٹیکہ لگانے. اس وقت ہم بڑے خوش ہوتے جب یہاں تو بڑا پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ سعودی حکومت یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, اور پتا چلے کہ لوگ وہاں جا کے دیکھتے تھے کچھ نہیں ہوتا تو گالیاں دیتے ہوئے آتے, اور زیادہ گالیاں پڑتی تھی. لیکن اب ڈر لگ رہا کہ جو کچھ یہاں آتا ہے ویسا ہی, بلکہ شاید کچھ لوگوں کے لیے اس سے اچھا وہاں کا ماحول, کہ ہم نے تو سوچا بھی نہ تھا اتنا اچھا انتظام. جس وقت مینا کے خیموں میں یہ تبدیلیاں کی ہے, اس وقت تاریخ اسلام کا وہ فیصلہ میرے ذہن میں آ گیا کہ پھر میں کہہ دوں کہ ذرا کنزرویٹو فکر ہے, لیکن بعض مصلحتوں کی وجہ سے وہی مناسب. تاریخ اسلام کا ایک فیصلہ ہے کہ سن 88 ہجری میں غالبا یا 78 یا 88, جس وقت ولید بن عبد الملک روضہ رسول کے اطراف کی مسجد کو ذرا وسیع کرنا چاہ بڑھانا چاہ, تو سب سے پہلے جو ازواج نبی کے حجرے تھے انہیں خریدا گیا, اور یہیں پہ وہ واقعہ بھی ہے کہ سیدانیوں کے مکانات جلائے گئے. جو میں مکے میں پڑھتا ہوں وہ مدینے, اور وہیں مزہ بھی ہے اور وقت بھی وہیں پر ہے, یہاں تو وقت بھی نہیں. تو جس وقت یہ حجرے خریدے گئے, عمر ابن عبد العزیز گورنر تھے مدینے, ان کے ذریعے سے یہ کام ہوا. جب یہ حجرے خریدے گئے تو اس لیے خریدے گئے کہ ان کو توڑ کے مسجد کو بڑھانا. اب یہ اس سے زیادہ میں دوسرے موضوع پہ نہیں جان سکتا. یہ حجرے خریدے گئے, سیلانیوں کے حجرے جلائے گئے, اور اتفاق سے سارے گزشتہ وہ سعودی عرب میں ایک ایسی کتاب ہاتھ میں لگ گئی جس میں تفصیل سمیت انہوں نے لکھا کہ یہ وہ مکانات ہیں کہ جب اولاد حسن کی شہزادیوں کے خیمے جلائے گئے تھے تو انہوں نے یہاں آ کے قیام کیا. اس میں بھی تعجب تھا کہ سعودی عرب میں کتاب ہاتھ کیسے آ گئی, لیکن خیر ایک الگ موضوع ہے, وہ بھی اپنے وقت پہ آئے. خلاصہ یہ کہ وہ حجرے جب خریدے گئے اور توڑا گئے تو تمام مورخین نے لکھا ہے, حتیٰ متاثر شریف ہے کہ سارے مدینے نے اس دن نہ کھانا کھائے نہ آرام کیا, روتے رہے اور ہم کرتے رہے, اور ایک جملہ کہتے رہے کہ کاش باقی ہر طرف سے مسجد کو بڑھایا جاتا, یہ حجرے اس حالت میں رکھے جاتے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ دیکھتے کہ پیغمبر کا سر سے رہائش جاتی اور پیغمبر کی بیویوں کتنی سادہ اور غربت والی زندگی گزاری, کچی دیواریں, ٹوٹے مکان, ایک ایسا اس کا تاثر بنتا. یہ بات میں عرض کر دوں کہ جس وقت یہ واقعہ اس وقت مسلمان دنیا کی مالدار ترین قوم بننے لگے, کیونکہ سندھ فتح ہو گیا تھا محمد ابن قاسم کے بعد کی بات, ادھر اسپین فتح ہو گیا تھا طارق ابن زیاد اور موسیٰ ابن عسیر کے بعد کی بات, ادھر یہ ترکستان یعنی روس فتح ہو گیا تھا مسلم ابن عقبہ کے بعد کی بات, تو پیسہ بہت آ گیا, لیکن لوگ کہہ رہے تھے کاش یہ ٹوٹے ہوئے حجرے رہتے تو اندازہ ہوتا مسلمانوں کو کہ رسول نے کیسی زندگی گزاری. یہ جملہ مینا کے میدان کی تبدیلیاں دیکھ کر ہمارا دل بھی کئی مرتبہ کہنے کو چاہا, لیکن یہ ایک الگ موضوع. اصل موضوع ختم اس لیے کہ آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے وقت, اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اتنے سسپنس پیدا کرنے کے بعد آیت پڑھنی جائے. سسپنس انہیں کے لیے جو شروع سے بیٹھے, جو بیچ میں آئے ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں کیا جا رہا. تو خلاصہ یہ کہ وہاں اس وقت جو لوگ جاتے ہیں سال میں جب بھی جائے, لیکن خاص حج ہوا بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ذرا سا اپنے دماغ میں یہ تصور لے کے نہ آ جائے کہ ان لوگوں سے باقی جرائم اپنی جگہ, یعنی سارے یہود و سعود کے, مگر حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں باقی جائے. یہ جملہ ہی سب سے خطرناک جملہ ہوتا ہے کہ باقی غلطی اپنی جگہ, سب سے بڑے عقیدت مند باقی غلطی اپنی جگہ, لیکن انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ چاہے وہ کسی گلوکار کی بات ہو کہ صدام و شاہ, اور چاہے وہ بات کی بات, کہ اگر یہ کسی کے دل میں خیال تک پیدا ہو گئے, یہ دیکھیے خدمت میں تو اس کی مثال نہیں. یہ خدمت کے حوالے ہماری قوم اب تک صحیح اور غلط میں فرق محسوس نہیں کر پائی. فلاں زیارت کا معاملہ خدمت بہت کرتا, فلاں حج کا معاملہ خدمت بہت کرتا, یہ بہت خطرناک جملہ ہوتا اگر بے معرفت کے. خلاصہ یہ کہ یہ سارے فاصلے بھی شاید کی لپیٹ میں آ رہے ہیں, لیکن آغاز تو کیا جائے کہ جو ان میں سب سے بڑا وہاں سے اختتام مجھے نہیں کرنا, اختتام آپ کو کرنا, میں تو صرف آیت کرتا جاؤں. تو ذرا سا بھی کسی کے دل میں خیال آ جائے, اور جیسا میں نے کہا ہر گزرنے والا سال انتظامات میں کوئی نہ کوئی بہتری آتی, چنانچہ کے خطرہ بڑھتا جاتا ہے. اس سال مزید کچھ اچھے انتظامات ہوئے ہیں جو رپورٹ میرے پاس آئی, تو اس سال اور یہ خطرہ, دو سال بعد اور اچھائی ہوگی اور یہ خطرہ. جیسے جیسے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کوئی متاثر ہو کے نہ جائے. یہ اتنا بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو ایسے نہیں, کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ زبان سے کہتے ہیں کہ آپ مولانا لوگ جو بھی کہتے رہیے ہمیں بارا یہ اندازہ ہو گئے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خدمت گزار, چاہے لاس ویگاس کے جوا خانے میں ایک ایک رات اربوں ڈالر ضائع کر کے آ جائے کہتے کوئی بات نہیں, وہ ساکھی گنا, لیکن ملت اور قوم کے لیے تو کام کر کے دکھا رہے ہیں. یہ کچھ لوگ تو بڑی بدتمیزی سے کہتے تھے, لیکن کچھ لوگ ایسے کہتے نہیں, دماغ میں یہ خیال آ جاتا. مگر دماغ میں یہ خیال آ جانا کتنا ہی خطرناک, کتنا ڈاکٹر حضرات کا وہ جملہ. دیکھیے مولویوں کی بات تو کوئی نہیں سنتا ہے نا, ڈاکٹروں کی بات کہ جی پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی کے مریض لوگ کا میں کیریئر بہت دیا تھا. ابھی کیریئر کس بلا کا نام تھا کہ ان کے اندر اس کے جراثیم یا وائرس پہنچے ہوئے, اور آگے چل کے یہ کوئی نہ کوئی قیامت ضرور دفاع کریں. آج کل ایک بڑا نیا لفظ آ گیا نا کیریئر, ہر آدمی کسی بیماری کا کیریئر ہی کیریئر. تو اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ بیماریوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میرے پاس اس کا فقط یہ تجربہ تو ہے کہ خود بیمار ہوں, لیکن کوئی علمی تجربہ نہیں. ایمان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ زبان پر کلمہ کفر یا اس سے ملتا جلتا کلمہ لانا جتنا خطرناک, اتنا ہی خطرناک ہے اس کا کیریئر بننا. یہ پتا چلا آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا, دماغ میں سوچا بھی نہیں, لیکن طے کہیں دماغ میں جم گئے کہ لوگ بھی اچھے لگتے. پھر کبھی ایمان نے کہا نہیں نہیں ایسا ان کے بارے میں نہ سوچو, بس اتنا ایمان نے وارننگ دے دی, خیال اندر چھپا رہا, جس کو غالباً انگریزی میں سب کانشیس کہتے, اردو میں لاشعور کہتے. خلاصہ یہ کہ اس لیے یہ آیت کا پڑھنا بہت ضروری. آئیے خوری آیت, خالی ترجمہ ایک مکمل تقریر, خالی ترجمہ ایک مکمل پیغام. ہر حاجی کو یہ آیت میں وہاں تو ایک بار سناتا تھا, اب یہی سے سنا رہا ہوں صرف ترجمہ. اجہل تم شکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام, قرآن کریم کے اس سورے کی آیت ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں, اور اس آیت اس سورے کی 19ویں آیت. کیا تم لوگوں نے یہ قرار دے دیا کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا, خاص پانی کے حوالے سے میں نے دوران تقریر کہا تھا اسے الگ سے یاد کیجیے گا, خاص پانی کے نام سے قرآن کی آیت آئی. اور جب بڑے بڑے ڈالر کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اس آیت کو سوچتے تو آیت کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا. اجعل تم شفایت الحاج و عمارت المسجد الحرام, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی عمارت. عجب, عمارت اردو میں کہتے ہیں بنانا, عربی میں کہتے ہیں مینٹیننس, ہے دونوں اس کے اندر آ رہے ہیں. کیا تم نے مسجد الحرام کے بنانے اور اس کی دیکھ بھال اور صفائی قرار دیا ہے اس کے برابر, سنابنا باللہ والیوم الاخر وجاہدہ فی سبیل اللہ, کیا تم نے ان لوگوں کو ان کے برابر قرار دے دیا جو ایمان لاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں. کیا ہوا ہے تمہاری عقلوں کو, لا یستوون عند اللہ, اللہ کے نزدیک کے دو قدیم برابر نہیں ہو سکتے. کہا جہاد اور ایمان اور مسجد الحرام کی صفائی تو وہ 360 بتوں کو ماننے والے کفار بھی عالم کفر میں کر چکے. قرآن نے کہا لا یستوون عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ برابر بھی نہیں. رہا البتہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین, جو ظالم ہے اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا, یعنی اشارہ جو دونوں کو برابر سمجھ رہا وہ ظالموں میں آ گئے. پھر اللہ اس کی کوئی ہدایت نہیں کرتا, لیکن تمہیں بتایا جا رہا کہ یہ دونوں کبھی برابر بھی نہیں ہو سکتے. ہم تو ترجیح دیتے, ہم کہتے واہ ذرا جا کے دیکھیے مینا کی انتظامات اور مکے, اور آئیے یہاں مشہد میں 29 سفر مجھے مخصوص ہی ہوتی, نہ کھانے کا ٹھکانہ, نہ رہنے کا ٹھکانہ, نہ صفائی, نہ ٹوائلٹ. ہم تو ترجیح دے رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے دونوں کو برابر بھی کر دیا تو تم ان ظالموں میں سے ہو گئے جن کی اللہ ہدایت بھی نہیں کرتا. یعنی اللہ نہ اللہ تھا اتنا کہتی, ہم اور آپ ہوتے تو کہتے بھال میں جاؤ, یا یہ کہ جو اصلی اردو کا محاورہ ہے جہنم میں جاؤ. لیکن قرآن کہتا ہے کہ برابر بھی نہ کرنا, اور ہماری حالت یہ کہ صداق ہو کے شاہ ہو کے بعد ذرا قالین چڑھا دیا روزے پر، ذرا ایک دروازہ سونے کا لگا دیا، ذرا ہاتھیوں کو پانی پلا دیا. ہم نے کہا واہ واہ کتنے اچھے ہیں، آج تک تو ہم غلط فہمی میں مبتلا تھے، اور اگر بہت بہت سمجھ کے ہم نے بات کی تو کہا اچھے تو نہیں ہے لیکن عقیدت مند تو بہرحال لگ رہے ہیں. قرآن نے کہا دکھ ہے ایسی عقلوں پر جو ان دونوں کا موازنہ کر رہے ہیں. یہ پانی پلانا، یہ مسجدیں بنانا کوئی کارنامہ نہیں اگر ایمان نہیں ہے اور جہاد نہیں. ہاں ایمان اور جہاد کے ساتھ مسجد بنا تو کیا کریں؟ وہاں پتا چلا 24 گھنٹے فراغ کے بعد مسجد بن رہی، 24 گھنٹے دھوکے کے بعد امام والا بن رہا، 24 گھنٹے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد دیکھے چلائی جا رہی ہے قبروں پر نیاز. قرآن نے کہا یہ کوئی اہمیت نہیں لگتا کہ ایمان اور جہاد. اچھا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مزید آگے چلوں، البتہ صرف ایک جملہ اس لیے کہوں گا کہ اس جملے کو جتنی تاخیر ہو رہی ہے پرانا ہوتا جا رہا. اگر سے محفل جعفری میں اس جملے کی خاصی وضاحت آ گئی، دونوں اعتبار رمضان میں مردوں کی مجلس میں اور پچھلے اتوار کو خواتین کی مجلس، پھر بھی دل چاہتا یہ آخری جملہ بھی کہہ دوں تو جہاد کرنے والا قرآن کہتا وہ ہے کمال. اب دیکھیں مسجد الحرام بنا کر جوا خانے کھیت میں جانے والوں، عیاشیاں کرنے والے اور شراب پینے والے، تو پھر ان پر قرآن کہتا اصل چیز ہے جہاد. اور اگر آپ کس اعتبار سے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا جائزہ، یہی مسلمان تھے، یہی عالم اسلام کا 79 سے پہلے کہاں دکھتے پڑے، اور اس کے بعد مسلسل جہاد پہ جہاد، جہاد پہ جہاد، جہاد پہ جہاد ہو رہا. یعنی باقاعدہ کچھ لوگوں کا بزنس بن گیا ہے جہاد کا نام استعمال کر، کچھ لوگ واقعان جہاد کر رہے ہیں، لیکن لوگ وہی ہیں، دشمن وہی ہے، تو یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ اتنے سارے جہاد کیوں شروع ہو گئے؟ یہ سارے جہاد آپ دیکھیں تو 79 کے اسلامی انقلاب کا نتیجہ، اور اس اسلامی انقلاب نے بھی یہ بتا دیا کہ اکامرون الناس بالبر و تنسوا انفسکم، کہ ایسی غلطی نہ کرنا کہ دنیا کو پیغام دو خود اپنے آپ کو بچا لو. پہلا جہاد وزیران نے کیا، پھر کہا دوسروں سے کہ جہاد کرنا، مگر اس جہاد کا خلاصہ اس جملہ کہ جب کبھی کسی نے امام خمینی سے کہا واہ واہ، پچھلے سالوں جب تک امام خمینی حیات تھے ہر سال 11 فروری کی سالگرہ میں جو دنیا بھر کے مہمان ایران آتے تھے، ڈیلیگیشن آتے تھے، تو وہ سب کی ایک ملاقات امام خمینی سے کرائی جاتی، بس جوش اور عقیدت میں اپنی آنکھوں سے جو دیکھے ہوئے. تو جب ملت ایران کی تعریف کرتے تھے کئی پہلوؤں، اگر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ شاہباد کے آپ کے قوم کو جن نوجوانوں نے اسلام کے لیے اتنا خون دیا، ہمارے نوجوان اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، داس چھوڑنے کو تیار نہیں، اس نوکر کلب کو چھوڑنے کو تیار نہیں، فش چھوڑنے کو تیار نہیں، اور وہ زندگی عیش و آرام اور دنیا چھوڑنے کو تیار. کہا کہ جس قوم کے نوجوان اتنا خون دیتے ساری دنیا سے ڈرے گی. اور فوراً امام خمینی نے اصلاح کی، کہا غلط، آپ کا جملہ غلط، دشمن ہمارے نوجوانوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ہماری عورتوں کے حجاب سے ڈرتا. اور جیسا کہ میں محفل جعفری میں کہا، یہ کوئی واعظانہ یا خطیبانہ جملہ نہیں، خطیب اور واعظ تو جوش میں بہت سی باتیں کہتے تھے، یہ امام خمینی کا جملہ، ان کی سب سے بڑی خصوصیت کے مشہور کہ ایسے جذباتی ماحول جہاں لاشیں گر رہے ہوں، جہاں خاندان تباہ ہو رہے ہوں، جہاں ظالم تمام تر بے حیائی کے ساتھ ظلم سے آمادہ، کبھی بھی جذبات نہیں ہے. ایک ایک لفظ جو کہتے تھے نفا صلح، جو قرآن کی خاصیت ہے، جو کلام رسول کی خاصیت ہے، جو کلام امام کی خاصیت، ایک لفظ نہ غلط ہے، نہ زائد ہے، نہ بھرتی ہے، نہ مبالغہ. امام خمینی ہی کی بہو کا تو یہ ایک واقعہ ہے جو فرماتی ہے کہ زندگی میں صرف ایک بار میں نے دیکھا کہ اپنے لکھے ہوئے ایک لفظ کو بدلا، وہ بھی فوراً لبنان میں شہادتیں شروع ہو گئی تھی ایران کے فوراً بعد، اس انقلاب کے فوراً بعد، اور وہاں پہ اسرائیل جیسا سے آیا دشمن کے مظالم، وہاں پہ یہاں سے بھی کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں. ایک بار ایک پیغام بھیجا لبنان کے مجاہدین کے نام، اس کا خلاصہ لفظ مجھے پورا یاد نہیں ہے، پارسی محاورہ کیا، کہ میں اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں یا اپنے دل کے تمام تر جذبات کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے دعا ہو. پیغام لکھا، بیٹے احمد خمینی کو بلایا، کہا یہ پیغام پھر آگے پہنچا دے. ابھی بیٹا پیغام لے کے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ فوراً واپس بلا، تب ہم اس ایک لفظ اس میں غلط، وہ پیغام لیا، اس کو کاٹ کے لفظ کو صحیح کیا، پیغام ایک صفحے کا ہے، لفظ صرف ایک، کہا تھا میں اپنے دل کے تمام تر جذبات کے ساتھ، لفظ تمام کو کاٹا، زیادہ تر جذبات کے ساتھ، تمام کا مطلب ہے 100%، زیادہ تر کا مطلب ہے 99%، 100% ایک عام آدمی کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا یہ جو میں نے 100% کا لفظ لکھا یہ بھی غلط، 99 ہونا چاہیے، جسے لفظ میں اتنا خیال کہ 100 اور 99 کا فرق بھی ایک ایسے پیغام جو مجاہدین کے نام جا رہا جذباتی پیغام ہے، اس میں بھی اتنا خیال کیا. تو یہ جملہ خالی جذباتی جملہ نہیں ہے عورتوں کو شوق دلانے کے لیے، یہ دشمن ہمارے حجاب سے زیادہ ڈرتا، جوانوں سے نہیں ڈرتا. میں اس لیے کہتا کہہ رہا تھا جو وقت گزرا جا رہا، کہ ہمارے نوجوانوں نے بوسنیا میں جہاد کیا, کوسوو میں جہاد کیا, کشمیا میں جہاد کیا, کشمیر میں جہاد ہوا, سومالیا کا جہاد ہوا, کئی جگہ دشمن ڈرا ضرور مگر اتنا نہیں ڈر. ترکی کے ممبر آف پارلیمنٹ خاتون نے پچھلے سال سر پہ اسکارف پہن لی. اب دیکھیے دنیا کی دہشت اور خوف کیا کیفیت ہو گئی تھی دنیا, ایک اسکارف جبکہ اس سے پہلے ہزاروں نوجوان بوسنیا اور کوسوو میں اپنی جانیں دے چکے, خون بہایا جا رہا, دشمن بے حیائی سے ہنس رہا. جب ان کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا پھر آ کے مطالعہ کرا. اگر کسی وقت انسانیت کبھی بیدار نہیں ہو, ایک مقصد تھا نا کہ اس سے شہر اجاڑنا, اس قوم کو پورا یہاں سے وہاں منتقل کر دینا. جب جیسے ہی ادب پورا ہوا مطلب اب اقوام متحدہ بھی آ گیا, اور اقوام متحدہ کا جو بہرحال اندازہ ہے یعنی امریکہ بھی آ گئے. لیکن واقعان جو کل تھا پچھلے سال دیکھیے اخبارات, ریڈیو, ٹی وی, ڈش, کیبل, میگزین, راجیہ سب بھرے پڑے. ایک خاتون کے حجاب سے جو 50 سال سے زیادہ کی عمر رکھتی, ایک تقریر بھی ابھی نہیں کی کہ کہا جائے کہ یہ تو آگ لگا رہی. پہلے حلف اٹھائے گی تو اس کے بعد تقریر کی اجازت چلے گی. لیکن خالد صاحب واقعان ہم نے دیکھا ترکی کے جرنیل جو دنیا کے بہادر ترین جرنیل مانے جاتے ہیں آسما پھول میں, کس وجہ سے ٹینک دیکھ کر نہیں, میزائل دیکھ کر نہیں, ایٹم بم دیکھ کے نہیں, ایک احساس دیکھ کر کچھ تو ایسے بھی دشمن کو اتنا نہیں ڈراتا جتنا ہے جس کا. ترکی کا واقعہ مشہور تھا اس لیے مثال دی, ورنہ یورپ اور امریکہ کی سیر کر کے واپس آنے والوں سے پوچھیں کہ اب حالت کیا ہوگی کہ ایئرپورٹ پہ جسے جہاز پہ بیٹھنے کا وقت آتا ہے اسٹاف نظر آ جائے پورے حملے کے ہاتھ پاؤں کھل جاتے ہیں, چاہے وہ دہشت گرد سمجھ کے, چاہے وہ ٹہرے سمجھ کے, لیکن جہاں میں ایسے خواتین پہنچ گیا ایک دہشت. اور ترکی کے واقعے نے تو اعلی ایران اس کو بتا دیا. تو یہ حجاب بات کہاں سے کہاں پہنچی تھی, کیا اثر پیغام تو تھا کہ اے حاجیوں جا کے وہاں جو کچھ دیکھو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ نظام بہت اچھا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم ظالم ہو اگر تم نے برابر بھی کر دی, مجاہد کو سمجھو مجاہد کون. اور پھر مجاہد کے حوالے سے ایک پیغام آئے جو خود مجاہد کہتا کہ اصل جہاد جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے ہمارے نوجوانوں کی جان نہیں ہے, یہ بھی ہے, لیکن یہ دوسرے نمبر پر, یہ سیکنڈری اصل چیز ہے ہماری عورت کا حجاب. اور جب یہی لفظ حجاب آیا تو دو تین مسائل اسی حجاب سے بتا دو, اسی سے تیمم کا مسئلہ نکال کر, اسی تیمم سے روزے کے کفارے کا مسئلہ جو پچھلے تقریر کے بعد. اگر تو یہ زبردستی کا رد ہے لیکن بہرحال میں دے رہا ہوں ایک رد, تو حج سے ہم پہنچے جہاد پر, جہاد سے ہم پہنچے امام خمینی پر, امام خمینی سے ہم پہنچے حجاب پر, اور حجاب سے ہم پہنچے مسائل حجاب پر. اچھا اب آئیے مسائل, اور وہ یہ ہے کہ پہلا جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو واقعان میں مانتا ہوں کہ ہماری خواتین کے لیے موجودہ زمانے کی زندگی کو اس نے خاصا مشکل بنا دیا, خاصا مشکل. حجاب کے مسائل اور خواتین کی ماہانہ نجاست کے مسائل, اس میں دو تین ایسی باتیں ہیں کہ اس وقت مردانے مجمع سے بھی زنانی بات کرنا, اس لیے کہ شاید آپ کے ذریعے سے آپ کے گھر کی خواتین اس مسئلے کو زیادہ سمجھ پائیں. البتہ عورتوں کی ماہانہ نجاست کے حوالے سے مسائل میں آئندہ اتوار کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں, کچھ تفصیل نہیں, تفصیل ایسی ہے کہ ہم تو ہم مرضے بھی ٹکرا جاتے ہیں, لیکن کچھ وہ بھی اس لیے آئندہ اتوار جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں یا تو بہت چھوٹے بچے آ جائیں گے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا, یا وہ آ جائیں گے کہ شادی شدہ افراد, یا اگر ایک بچہ ویسے مسائل سیکھنا چاہے تو آ جائے مگر کسی ایسے رشتے دار کے ساتھ نہ ہو کہ مسائل کا بیان بجائے مسائل کے بیان کے شرم و خجالت کا ماحول بنے. لیکن حجاب کے حوالے سے ایک بات, دیکھیے مردوں کو اسلام نے حجاب میں ایک ایسی رعایت دے دی کہ جس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے, لیکن یہ رعایت عورتوں کو نہیں دی, جس کی وجہ سے بیٹی عورتوں کے لیے تو کیا مسئلہ, دیندار عورتیں بہت بڑے ہیں. اور وہ رعایت یہ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور احکامات کے شریعت جو بن رہے اس وقت سارا ماحول قبولیت کا ماحول تھا, یعنی حکم آتا تھا اور لوگ فوراً اس پہ عمل کرتے تھے, چاہے ان کی 50 سال کی عادت بدلے کہ 60 سال کی عادت بدلے کہ 80 سال کی عادت بدلے. تو عرب عورتیں ساری زندگی بے حجاب رہی, اسلام نے گھنٹوں میں ان کو حجاب دلا دیا. یہی یہ ہے کہ بات والی نسل جب آئی تو شروع سے ہی وہ ماحول, آج کے دن یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. البتہ اگر ہم ذرا سا اس کو پھیلا دیں, کیونکہ میں تقریر نہیں بنانا چاہتا ہوں, تو یہ مسئلہ عام زندگی کا بھی جو میڈیل قسم کے لوگ ہیں ان کو نہ کاروبار میں کوئی پریشانی, نہ بینک کی نوکری میں کوئی پریشانی, نہ ڈیلنگ میں کوئی پریشانی. دیدار بیچارہ دونوں طرف سے مارا جاتا, وہ کچھ خریدنے جاتا تو پتا چلا کہ جو بھیج رہا ہے اس کے ہاتھ وہ ہول سیلر, وہ فرادیا ہے جیتا ہے دھوکے باز, چنانچہ وہ نقصان اس کو اٹھانا. اور جب آگے کسی کو بیچے تو یہ فکر اس کے پاس آ نہیں سکتی کہ اس نے مجھے غلط چیز بیچی تو میں آگے غلط لیتا, یہ بھی اس کے لیے حرام. تو ویسے تو یہ مسئلہ ہر جگہ سے ادھر سے بھی پھنسے ادھر سے بھی پھنسے, لیکن کسی کا نام تو ہے اسلام, کسی کا نام تو ہے پولیس کے راستے. پھر بھی خاص خواتین کی حد تک مسئلہ وہ یہ ہے کہ واقعاً اگر یہ مسئلہ آج آ جاتا مردوں کے لیے کہ نامحرم عورت کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا حرام, کسی حالت میں بھی جائز نہیں, تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی. اس لیے کہ جس انداز سے خواتین گھروں سے باہر آئیں وہ تو کوئی غلط بات نہیں, لیکن جس انداز سے آئیے یعنی بے حجاب تو آدمی کہاں کہاں جائے احتیاط کرے کہ مثلاً نگاہ نہ ڈالے. اچھا ویسی بھی عورتیں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اگر ان کو نہ دیکھے تو وہ اس کو اپنی توہین سمجھتی, اور پھر اسکول اور کالج کے اندر ٹیچر ویچر, اسپتال, اسکول, کاروباری, ہر جگہ گورنمنٹ آفس, ہوائی جہاز, کہاں کا آدمی بچے. پھر بھی ایک مسئلہ شرعی ہمارے ساتھ آ گیا کہ جو خواتین متبصلات ہیں یا ہمیں اندازہ یا اطمینان ہے کہ وہ حجاب پر عمل کریں گی ہی, ٹھیک نیت کے ساتھ نیت ٹھیک رہے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر مسئلہ ہوتا کہ نیت آپ کی جیسی ہی کیوں نہ ہو دیکھنا حرام, یقیناً آج مردوں کے لیے زندگی گزارنا بہت ہو جاتا. اس ایک مسئلے کی وجہ سے ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ ہم اپنے دین پر عمل بھی کر سکتے ہیں تو آپ میں اس گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں. لیکن جب یہ مسئلہ الٹا ہوتا, ارے خاتون یہ پوچھتی کہ کیا مجھے بھی اس طرح سے مردوں کو دیکھنے کی اجازت, اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خرابی اسلام کہو کہ آپ ہی دیکھنا, تو جواب آتا ہے کہ جی نہیں, عورت مرد سوائے کندھے سے اوپر جو اس کا جسم ہے یعنی گردنوں تک, دونوں ہاتھ کو بھی گٹوں تک, اور دونوں پیر, اس کے علاوہ عورت مرد کو کسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی. کسی حالت کے اندر کیا کیا حالتیں آ گئی, نیت خراب ہو تب بھی جائز نہیں, نیت اچھی ہو تب بھی جائز نہیں, آمنے سامنے دیکھنا ہو تب بھی جائز نہیں, ٹیلی ویژن کی اسکرین یا فوٹو کی صورت میں دیکھنا ہو تب بھی جائز نہیں, متبصلات مرد ہو تب بھی جائز نہیں ہے, محترم مرد ہو تب بھی جائز نہیں. لیکن مرد عورت کو دیکھے تو اس میں یہ جتنے جملے میں نے کہے نا سب ایک فرق ڈالتے ہیں, بری نیت کے ساتھ کسی بھی عورت کو نہیں دیکھ سکتے سوائے شریر کے حیات کے, ماں کو دیکھنا بھی حرام, بہن کو دیکھنا بھی حرام, بیٹی کو دیکھنا بھی حرام, نامحرم کو دیکھنا بھی حرام, پردے دار کو دیکھنا بھی حرام, بے مرد مرد کا مطلب. لیکن نیت ٹھیک ہو تو محرم کو دیکھنا جائز, حجاب والی اس عورت کو دیکھنا جائز جس نے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھا, اور بے حجاب متبصلات کو دیکھنا جائز, ایک فائدہ ہو. دوسرا فائدہ کہ براہ راست جن عورتوں کو دیکھنا جائز ہے ان کی تو فوٹو بھی دیکھنا جائز, بہرحال فوٹو یا ٹی وی کی اسکرین اس سے ایک درجے کم, لیکن جن عورتوں کو براہ راست دیکھنا حرام, فوٹو میں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر اس عورت کو پہچانتا نہ ہو. ابھی شخص تو نکلی نا فوٹو اور جیتے جاگتے وجود. پھر تیسری ایک شخص نکلی کہ محترم عورتیں جو اپنا سارا بدن چھپاتی تھی, اتفاقاً کسی جگہ ان کے بال کھل جائے دیکھنا حرام رہے گا, متبصلات کو دیکھنا حلال. تو فرق بڑا تینوں مسئلوں کا کہ نیت خراب ہے اور نیت اچھی, مرد کے لیے اچھی نیت میں ایک ایڈوانٹیج ہو, فرق بڑا کہ سامنے دیکھ رہے ہو کہ تصویر میں دیکھ رہے ہو فائدہ ملا, فرق بڑا کہ عام عورت ایک قابل احترام عورت کو دیکھ رہے محجوبہ کو کہ متبصلات. عورت کے لیے جب یہ مسئلہ جاتا ہے تو کوئی اس کو اس میں ایڈوانٹیج یا فائدہ نہیں, عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہے نامحرم کو, چاہے نیت اچھی ہو چاہے نیت بری, جیتے جاگتے ہو یا تصویر ہو, چاہے وہ مرد اپنا سارا بدن چھپانے کا آدمی اتفاقا کھل گیا تو کہا جائے اس کو مسئلے کو, یا متبصل مرد ہے. اس وقت میڈیا, امریکن میڈیا مردوں اور عورتوں دونوں کو متبصل بنا رہا, ارے عورتوں ہی کو بے حجاب نہیں کیا جا رہا, مردوں کو بھی بے حجاب کیا جا رہا. جیسے پھر وہی بات جو میں نے تقریر میں کہی وہی مسئلے میں کہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس جملے کو آپ بہت ہی کنزرویٹو فکر یا دقیانوسی فکر مانیں اور کوئی مسئلہ یہاں کر لیا دیکھ. اب تک میں ایسی مجلس نہیں پڑھ سکتا چنانچہ ان علاقوں میں جانا چھوڑ دیا پہلے بہت زیادہ کہ جہاں مثلا مجلس پڑھنے والے بنیان اور نیکر نیکر بھی وہ گھٹنوں سے اوپر کی آ کے بیٹھ جائے سارا مجمع ہے. اب ہو سکتا ہے اس میں کوئی خرابی نہ ہو کوئی برائی نہ ہو لیکن پتہ نہیں جو نیکر پہنے میں جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے اس سے مجلس نہیں پڑھی جاتی. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو نیکروں کے بدلے میں شلوار یا پتلون پہنائی جائے. یہی ممکن ہے کہ ہم جانا چھوڑ دیں لیکن بہرحال تبدیلی دونوں اعتبار سے ہو رہی ہے. مردوں کو بھی ننگا کیا جا رہا. دوسری بات ایک مرد اپنے ننگے ہونے کو ننگا ہونا مانتے نہیں. کچھ مسائل بھی شریعت میں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ مردوں کو گھر سے باہر نکلنا. لیکن خواتین کی طرف سے اب سنیے مسئلہ کہ عورت کے لیے تینوں کے تینوں صورتوں میں مرد کو دیکھنا حرام. تھوڑی بہت اگر اس گنجائش ہے اس مسئلے تو وہ آئندہ کا بھی فائدہ ہوگا ابھی تو نہیں. وہ یہ کہ بعض چیزوں میں فتویٰ ہے بعض میں احتیاط کے بازی میں. عورت کے لیے مرد کو براہ راست دیکھنا حرام ہے تصویر میں اور ٹیلی ویژن پہ دیکھنا احتیاط کے واجب کی بنا پہ حرام. لیکن ایسی احتیاط کے واجب جس میں کوئی اور مستحق رعایت نہ دے رہا ہو وہ عام آدمی کے لیے تو وہ فتویٰ نہیں بن گئی. عورت کے لیے مرد سے سر و گردن ہاتھ اور پیر کو دیکھنا چاہیے باقی بدن دیکھنا اگر کوئی کہنا بنا پر احتیاط کے واجب حرام. لیکن اگر کوئی دوسرا مرضی احتیاط کے واجب مثلاً گھٹنے اٹھنے کھولنے کی اجازت دیکھنے کی اجازت دے تو فائدہ فی الحال تو کوئی نہیں. بس فی الحال سب سے زیادہ رعایت والا ہی مسئلہ ہے کھل کا. جو یہ جو میں نے ابھی باتیں بتائی اس میں امام خمینی کا فتویٰ بھی کھلی پر باتیں احتیاط کے واجب یہ ہے کہ اور مرد اس کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ باقی بدن نہیں دیکھ سکتی. یعنی سر گردن اور پیر امام کے فتوے میں امام خمینی کے فتوے میں وہ بھی جائز نہیں مگر احتیاط واجب تھی اور آخر خود اور آخر سیستانی کی اجازت اس لیے میں نے ملا دیا مسئلہ. اب آگے اور زیادہ احتیاط واجب میں ہم نہ پڑھیں صرف یہ لفظ اس لیے کہا کہ کوئی کتاب کھول کے بتائے گا کہ تصویر میں تو احتیاط واجب لکھی. تو ابھی سے میں نے کہا کہ ہاں ان میں سے بعض جگہ احتیاط واجب ہے لیکن فائدہ کیا اس احتیاط واجب کا جس میں کہیں گنجائش رہے. تو عورت کا مسئلہ سنیے کون سی عورت آپ سے گھر کی خواب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی نامحرم شانوں کے اوپر یعنی سر و گردن کے علاوہ نہیں دیکھ سکتی. وہ بھی اگر آگے خمینی کی تکلیف میں ہے تو رجوع کریں احتیاط میں آ گئے کوئی افسانی پر تو خیر سر و گردن دیکھیں دونوں ہتھیلیاں دیکھیں دونوں پیر دیکھیں. اب ہتھیلیوں کا مطلب یہ ہے کہ گٹھے سے لے کے کوہنی تک ہاتھ دیکھنا حرام اور کسی طرح سے گھٹنے سے نیچے کا بدن حرام. خاص میں نے اس لیے یہ کہا کہ کوہنی تک ہاتھ کھلا رہنا بہت رائج ہو گیا پھر بھی حرام. بہت سارے ٹیلی ویژن پہ دکھائے جانے والے کھیل ایسے کہ گھٹنے سے لے کے پیر تک کا بدن کھلا رہتا ہے جیسے فٹ بال جیسے ہاکی تو اس کے اندر بھی حرام. چاہے اسٹیڈیم میں نہیں جا رہی ہے بلکہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بیٹھی پھر ساحل سمندر پر مرد جائے گھر کے پاکستانی ساحل سمندر نہ ہو یورپ کا ہو پھر اگر آپ کی نیت کو ٹھیک رکھ سکتا ہے تو وہاں جو پھر لباس میں خواتین البتہ لباس ہونا چاہیے چاہے مختصر ترین اور جائز ہے دیکھنا اگر نیت میں خرابی نہیں. غلط بات ہے کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ ایسا کون ہوگا جس کی نیت میں خرابی نہیں اور اگر ایسا کوئی ہے تو اس کے لیے تو مردوں کے مسئلے کی ضرورت نہیں کوئی غلط بحث. لیکن فقہی مسئلہ یہ کہ بہرحال جائز خاتون کے لیے یہی مسئلہ الٹا ہو کے جائز نہیں. وہ جاتی ہے ساحل سمندر سے اپنے گھر والوں کے ساتھ خالی اس کو کیا لفظ ہے ساحل سمندر سے اچھا غالباً بیچ چلے وہ جاتی ہے بیچ پر لیکن کوئی خرابی نیت کی نہیں ہے خالی سرسری طور پہ نگاہ ڈالتی ہے اور واپس آتی ہے. لیکن اس نگاہ میں اگر مرد اپنے سوئمنگ کاسٹیوم میں نظر آ گئے تو وہ حرام رہے. تو یہ تو خیر ساحل سمندر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے عام مومنین کے لیے. اسرے کے کراچی کے علاوہ باقی پاکستان میں کوئی سمندر نہیں ہے اور پاکستان میں بھی غالباً ابھی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن باہر تو بہت مشکل اور یہاں بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن عورت کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں یعنی تھوڑی دیر کے لیے آئیے ہم سب عورت بن کے سوچیں کہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اب کوئی رعایت کوئی گنجائش کوئی سہولت. اچھا ایک رعایت اور سہولت کا امکان ہے وہ بھی خالی امکان ابھی وہ ثابت نہیں ہوا لیکن ایسی سہولت کہ جہاں تو پھر بیٹا اور وہ یہ ہے کہ شاید کافر مردوں بدن کو دیکھنے کی اجازت انڈر ویئر کے اگر پہنا تو مل جائے شاید وہ بھی شاید کی بات. یہ مسئلے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ وہ بھی اتنا مسئلہ یہاں کام نہیں آئے گا. یہاں کام آئے گا جب ٹیلی ویژن پر کوئی ایسا پروگرام آ رہا ہو جس میں کافر مرد حصہ لے رہے ہیں. کافر مرد خالی یورپ اور امریکہ کے نہیں ہوتے, وہ تو چھوٹے کافر, زیادہ بڑے کافر تو جو جی جی میں آتے. تو خیر وہاں شاید کوئی گنجائش نکل آئے. دیکھے سوال پوچھنے والی خواتین اتنے مختصر مسئلے کو نہیں پوچھ رہی, ان کا اتنا بڑا یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں. کافر مردوں کا مسئلہ مسلمان مردوں کا, اس کے حوالے سے ایک بات. اچھا اب اس کے اندر ایک چیز تو یہ سمجھیے کہ مجتہدین کرام میں پہلی بحث تو یہ ہوئی کہ مہاراج یہ بحث تو نہیں عورت کے لیے بدن دیکھنا حرام. تو پہلی بحث یہ ہوئی کہ پھر مردوں کو پابند کیوں نہ کیا جائے کہ وہی اپنا لباس ہر وقت اتنا پہنا کرے کہ عورتوں کے لیے جو مزاحمت پیش ہی نہ آنے پر. ایک بحث تو یہ ہوئی, یعنی جو عبارتیں میں نے اپنے مراجع کی دیکھی فتوے میں نہیں, فتوا دینے سے پہلے آپس کی بحث, تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجتہدین بیچارے خواتین کی اس مجبوری کو دیکھ کر ہر طرح سے تڑپے جا رہے ہیں کہ ایسا فتوا بن جائے. یعنی کیا فتوا بنے کہ مرد کے لیے ایسی جگہ جانا حرام جہاں عورتیں, کب حرام ہے؟ اگر اس کے سر ہاتھ اور پیر کے علاوہ کوئی اور بدن کھلا ہو. پھر ان کا یہی جا رہا ہے کہ یہ فتوا بنے. یہ مستحد بیچارہ بھی مجبور, وہ فتوا دیتا ہے قرآن حدیث سے, اگر اس کے اندر یہ پابندی نہیں آ پا رہے تو جتنا مستحد کے پاس اختیار ہے اس سے تو انہوں نے یہ پابندی لگا دی. ایسی آ کے مستحد اتنے ہیں اور اسٹان سے خالی نہیں ہے, ایسی جگہ کھلی گوٹھیوں کے ساتھ جانا اور بڑا اجر ہے اور ثواب ہے, اور پرانے مراجی اور نئے مراجی کی وجہ سے جو آدمی تکلیف کے بدلے احتیاط کرے اس کے لیے لاگ میں سب انہوں نے کہہ دیا. لیکن لوگ بھی تو چالاک ہیں نا, وہ سارے جملے سن کے پوچھتے آخر میں یہ بتائیے کہ یہ حرام ہے کہ نہیں. اب اتنے سارے لفظ ہم نے بتائے, احتیاط, مصحف, فضیلہ, ثواب, جمع بین الاقوال, پرانے مستحد, آخر میں وہ یہ نہیں ہے یہ غلط تاثر لے کے چلا جائے لیکن ہماری جان چھوٹے, اس کا حرام ہے کہ نہیں. اب کیا کریں, چنانچہ سب کو مجبور فتوا تو یہ دینا پڑا کہ اگر مرد کو پتا ہے کہ ناکافی یا نامکمل لباس میں جا رہا ہوں اور عورت مجھے دیکھ لے, تب بھی اس کے لیے اس طرح سے جانا جائز ہے. جو قرآن کی اس کے اندر قرآن کی آیت جو ہے بہت اہم بنی. قرآن یہ نہیں کہا کہ اے مردوں اپنے آپ کو چھپاؤ. قرآن نے کہا کل للمومنین یغضضن من ابصارهن, مومنات نے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نہیں کی کرتے. اور یہ قرآن کا بہت عجیب حصہ ہے. قرآن کا ہی سبھی اور دنیا میں پرانی جتنی بھی قانونی کتابیں لکھی جاتی ہیں, اب آج کل تو ہیچ ہی آ گیا, ورنہ پہلے قانونی کتاب میں لفظ ایک آتا تھا مرد کے لیے, اس میں عورتیں بھی شامل. قرآن میں بھی ہر جگہ ہی مرد کے لیے عقیم و طلاق آیا, یہ مرد کے لیے عقیم نہ طلاق نہیں آیا لیکن اندر اسٹوڈ ہے کہ عورت اس میں. نگاہ کے حوالے سے قرآن نے خاص فرق کر دیا, عورت کے لیے آئے تھے الگ الگ, تو اب دیکھنا یہ. اچھا عورت کے لیے جو ہے تھوڑی عورت کے لیے یہ آیت الگ آئی کہ نگاہ نہیں کی کرو, وہ آیت الگ آئی کہ اپنا حجاب کرو. عورت کے لیے دونوں آیت کیا ہے, مرد کے لیے یہ تو آیت آئی کہ نامحرم کو دیکھ کے نگاہ نہیں کی کرو, حجاب کی آیت نہیں ہے. چنانچہ تین آیتیں آئی ہیں قرآن میں, چار نہیں آئی. آپ کا کمپیوٹر تو بتائے گا کہ چار آیتیں آنی چاہیے لیکن قرآن الگ چیز ہے, کمپیوٹر الگ چیز ہے. قرآن کہتا تین آیت. اب مستحقین آخر لکھنے پہ مجبور ہو, اور یہی وہ آخری فتویٰ ہے توسیع کا کہ احتیاط یہ ہے. نہیں عبارت سنو, مردوں کے لیے گلی اور کوچوں میں قمیض اتار کر ماتم کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن احتیاط یہ ہے کہ جہاں عورتیں ہوں وہاں ایسا کام نہ کریں. اب یہ وہی طریقہ کہ دل یہی چاہ رہا ہے مراجیہ کا کہ مرد کے لیے اس کو حرام کر دیں لیکن نہیں کر سکتا, مجبور ہے وہ خود قرآن اور حدیث ہے. شریعت بناتا نہیں ہے, شریعت بتاتا. اسی لیے پہلا لگا دیا کہ قمیض اتار کے ماتم جائے گا گلی اور کوچوں میں, آگے جو احتیاط ہے وہ بہت احتیاط ہے, خود کام ہوگا. اچھا آپ آئیے مسئلے کو میں بہت پھیلا رہا ہوں ذرا سمے, تو عورت بیچاری کیا کرے, اب وہ کیا کرے گا کوئی جواب نہیں. کیا کرے کہ جواب سے پہلے ایک دو تین مختصر مسئلے سن لیجیے, ان میں سے جب ان کو جوڑیں گے نا تو شاید پھر آخر میں تھوڑا سا وہ مسئلہ ملے جسے جیسے ریلیف حاصل ہو جائے. ذرا دیت رہے ہیں اس کے لیے, مرد کے لیے عورت کو دیکھنا حرام, یہ بات تو طے شدہ ہے. البتہ اس سے کون کون سی عورتیں نکل گئی, نمبر ایک متبد ضلع اور نمبر دو کافر عورتیں. سب میں شرط یہ کہ شرمگاہ چھٹی ہونی چاہیے, اس کے بعد کی بات ہو رہی اور نگاہ میں خرابی نہ ہو. ہے. تصویر مرد اس عورت کی بھی دیکھ سکتا ہے جو 100% حجاب کرتی ہے مگر دیکھ سکتا ہے اگر اس کو پہچانتا نہ. اب اس کے اندر ایک بہت ہی اہم مسئلہ آیا, بلکہ دو مسئلے اہم, ان لوگوں کے لیے جو پابندی شریعت کرنا چاہے, جو نہیں کرنا چاہے ان کے لیے تو اب تک کی ساری گفتگو ملتا. پہلا مسئلہ یہ کہ عورت کے بدن کے اعضاء اگر الگ ہو جائے, ابھی خیر وہ عورتیں تو بنی نہیں ہیں کہ آپ نے نٹ بولٹ کھولا اور ہاتھ الگ کر لیا, ادھر کا نٹ کھولا اور پیر الگ کر لیا, لیکن مقصد یہ ہے کہ انگلی کٹ کے گر گئی, ہاتھ کٹ کے گر گئے, پیر کاٹ دیا گیا, کبھی کسی بیماری میں کاٹا جاتا ہے اور کبھی ویسے کٹ جاتا ہے ایکسیڈنٹ, یا بدن کی کھال کٹ کے گر پڑی. تو اب دیکھیں مسئلہ اتنا سنجیدہ کہ عورت کے بدن سے کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھنا بھی حرام, اور یہی عورت کے لیے بھی مسئلہ ہے. جہاں سے اگر کٹی بھی انگلی پڑی اسے بھی نہیں دیکھ سکتے اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ عورت, پہلے پتا چل جاتا تھا نیل پالش اور مہندی یا ایسا کچھ, اب تو سیدھے جاتے مرد اور عورت کو پیچھے سے دیکھے تو بعض اوقات پتا نہیں چلتا کہ مرد ہے کہ عورت ہے, تو آزا میں بھی مسئلہ ہو. اگر مسئلہ یہ ہے کہ پتا نہیں عورت کی انگلی ہے کہ مرد کی, تو پھر جائز, دونوں کے لیے جائز ہے اس کو دیکھنا, لیکن اس حق کے بارے میں پتا ہو. یہ میں بتا رہا ہوں مسئلہ ایجاد کی ایسی ہے, معلوم ہے مجھے کہ دیش کہاں آتا, لیکن اہمیت کہ یہاں تک حجاب کا مسئلہ اہمیت رکھتا کہ اگر بدن کا کٹا ہوا حصہ ہے اس کو دیکھنا بھی حرام. البتہ انگلی کے مسئلے کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جس کی انگلی یوں دیکھنا جائز ہے تو کسی بھی انگلی جائز, اب وہی آگے جو مرادی ہاتھ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں, مثال کی بعض اوقات مجھے پتا دے. اچھا تین ایسے اعضاء جو اعضاء کٹ کے بدن سے الگ ہو جائے ان کو دیکھ سکتے, اور یہیں پہ جا کے مسئلہ پریکٹیکل بنا. اب تک تو کتاب ہی تھا کہ کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھنا حرام ہے, تو میں نے کہا کہ ویسے یہ ضرورت کہاں پڑتی, ہاں تین اعضاء ایسے ہیں جس میں ضرورت پڑتی ہے دیکھنے کی, ان تین کو ویسے ہی جائز کر دیں. کون سے تین؟ البتہ امام خمینی نے احتیاط سے واجب لگا کے منع کیا, مگر سارے باقی مراجع نے ان کو اجازت دے دی, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا. نمبر ایک دانت, اگر دانت مرد کا ٹوٹا ہوا یا نکالا ہوا کہیں پڑا تو مسئلے کے اعتبار سے اس کو دیکھنا حرام تھا, لیکن اس میں ایک رعایت, مرد کا دانت عورت, عورت کا دانت مرد دیکھ سکتے. ایک بات کیوں بتا کہ عام زندگی میں جو مرادی عورت کا چہرہ دیکھنا حرام کہتے ہیں وہ دانت دیکھنے کو بھی حرام کہتے ہیں. دانت چہرے کا حصہ, نجاست طہارت میں دانت چہرے کا حصہ نہیں, دیکھنے میں دانت چہرے کا حصہ. اسی طرح جو مرادی عورت کے لیے چہرہ چھپانا واجب کہتے ہیں اس میں دانت کو چھپانا بھی واجب کہتے ہیں عام زندگی میں, لیکن ویسے ٹوٹا ہوا یا الگ نکالا ہوا دانت چاہیے. نمبر دو ناخون, اس میں صرف جملہ کہنا پڑے گا کہ یہ فتویٰ ہے زیادہ تر مراجے, ورنہ بعض پرانے مراجے ایسے جو اس کو بھی آرام کہتے تھے, اسی لیے امام خمینی نے احتیاط واجب لگا, کبھی یہ مسئلہ آ بھی سکتا. ناخون مرد کے کٹے ہوئے ناخون عورت, اور عورت کے کٹے ہوئے ناخون مرد دیکھ سکتا, لیکن ان سے بھی زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہے بال. اگر مرد کے کٹے ہوئے بال ہیں یا ٹوٹے ہوئے بال ہیں یا گرے ہوئے بال, عورت کے لیے اس کو دیکھنے کی اجازت, اور عورت کے جو بال کٹے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں گرے ہوئے الگ بدن سے الگ ہو گئے اس کو دیکھنے کی مرد کے لیے اجازت, مگر امام خمینی خاص بال میں یہ کہا کہ یہ احتیاط وہ ہے جسے ترک نہ کیا ہے. یہ کہنے کے بعد بھی آپ کو حق رجوع تو حاصل, لیکن اس کا مطلب یہ کہ بال میں بہت ہی زیادہ احتیاط, یعنی اگر کوئی پورا پورا ثواب لینا چاہے, یہاں واجبات نہیں مجھے ثواب کی چاہیے, تو بال بھی ایسی چیز ہے ٹوٹے ہوئے بال, ٹوٹے ہوئے بالوں کی اتنی اہمیت ہے جو جب عورت کے سر میں لگے اسے اندازہ ہو سکتا ہے. ایک بات تو ایک مسئلہ تو یہ سب. مسئلہ نمبر دو, کیونکہ پہلے زمانے میں یہ مسئلہ بہت تھا بلکہ شاید ابھی ہو کہیں کہیں, وہ یہ ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ سے ایک تمنا تھی کہ ان کے بال بڑے, ایک عورت کے حسن میں ایک چیز مانی جاتی تھی اس کے بڑے بال ہو, اور ساری ہندوستان پاکستان میں نہیں یورپ امریکہ کی جو پرانی کہانیاں پڑھتے ہیں بچوں والے اسنو وائٹ اور سنڈریلا, اس کے اندر بھی بڑے بالوں کو حسن کا معیار مانا گیا. تو اب ہوتا یہ تھا کہ جن عورتوں کے بال چھوٹے ہوتے تھے وہ اپنے بالوں میں چوٹی کو گندھا کرتی تاکہ ذرا بال جو ہے وہ بڑے نظر آئے. چوٹیاں اب اس مجمع کے لیے تو نہیں کہتا, لیکن بہرحال کون نہیں جانتا چوٹی کو, ہو سکتا ہے 30 سال بعد ہمارے بچے نہ جانے, جیسے ابھی سل بچے کو نہیں جانتے بچے, آمن بچے کو نہیں جانتے بچے, جو ہر بار سے آنے کا لازمی تھی, لیکن ابھی تک تو ہے, کیونکہ ابھی تو بہت سے ایسے بھی نوجوان جنہوں نے کبھی اپنی جوانی میں ایکٹیویٹی بھی کی ہے, بس کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر کسی عورت کی چوٹی نظر آ رہی ہے تو اس کو سلاخ میں باندھ کے اتر گئے, اور جب اس کو اترنا ہوا, یہ زمانے میں چلتی تھی نا یہ ایکٹیویٹی, تو چوٹی جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی, جو یہاں پہ آیا ہے اس کے لیے مشکل ہوگا سمجھنا کہ ہاں ایک عورت کی چوٹی اور ایک کوہ ہمالیہ کی چوٹی, لیکن یہاں مطلب عورت کی چوٹیاں یا تو اصلی بالوں کی ہیں یا مصنوعی بالوں کی, مصنوعی بال یا دھاگے یا جو چیز کی, جو مصنوعی چوٹی ہے اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, اور عورت کے لیے اس کا چھپانا بھی واجب نہیں. جہاں تک بال ہے چھپا, پھر بال کے بعد جو چوٹی ہے, چوٹی کے شروع میں تو کچھ بال کھلے ہوئے ہوں گے لیکن باقی تو اس کا چھپانا واجب نہیں. ہاں بدتمیز نوجوانوں سے بچنے کے لیے اس کو چھپا کے رکھے تو اچھا, ورنہ بس وقت میں باندھی جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نے چوٹی باندھی ہے کسی اور کے بالوں, یعنی اصلی بال ہے, انسانی بال کے دو مسئلے, وہ یہ کہ مراجے کہتے ہیں پہلا مسئلہ عورت نے انسانی بالوں کی چوٹی باندھی, یہ بال اگر کسی مرد کے ہیں تو اکثریت مراجے کی کہتی ہے کہ یہ ایسی چوٹی اس طرح سے باندھنا بھی حرام ہے کہ اس کا ہاتھ کبھی اس کو لگ, یا اگر یہ بال عورت کے تو اب یہیں سے مسئلہ لیجیے ورنہ بات پیچیدہ ہو جائے. عورت آج کل بھی مصنوعی بال بہت اگائے جا رہے ہیں, لیکن لفظ سے ہی لگتا ہے کہ وہ مصنوعی بال ہوتے ہیں, کسی انسان کے نہیں ہوتے. اگر عورت نے کسی عورت کے بالوں اپنے بالوں سے ملایا تو اس کے اندر بھی مسئلہ ہے جو بہت دقیق, وہ یہ ہے کہ اکثر مراجع کرام کی نگاہ شوہر کے لیے ان بالوں کو دیکھنا حرام, چنانچہ عورت کے لیے ان بالوں کو اپنے بالوں سے ملانا حرام. عورت اپنے بدن میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جائے. ایک لفظ آتا ہے کہ ویسے شادی کے بعد عورت پر شوہر کے حوالے سے اور کوئی شرعی ذمہ داری نہیں, دو ہی ذمہ داری, ایک اجابت جب وہ دعوت دے یا بلائے تو قبولیت, دوسرا ازالت المنفرات اپنے بدن میں سے ہر وہ چیز ہٹائے جو شوہر کے لیے تنفر پیدا کرے یا حرمت لے لیا جائے. تو باقاعدہ ایک مسئلہ, البتہ آج کے مراجع نے اس کو نہیں مانا, لیکن وہی بات جو پہلے مسئلے میں تھی الٹی ہو. اکثر میں کہتا ہوں لوگ ایک دو مسئلے کسی مرضی کے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں یہ مرضی بہت نرم لگ رہے ہیں, وہ بڑے سخت لگ رہے ہیں. حج شروع ہونے سے پہلے جب لوگ تکلیف کے مسئلے میں پھنستے تو آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے آسان مسئلے کس سے ان کی تکلیف کرنا, تو ہم تو ایسے ان کو جواب دے دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے, لیکن یہ بات بھی غلط. اب جیسے ابھی آپ نے دیکھا عورت کے بال دیکھنا امام خمینی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے نہ دیکھ, اس مسئلے میں امام خمینی کی اجازت ہے تو اگر خود احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ عورت دوسری عورت کے بال نہ لگا شوہر کے لیے یہ حرام ہو جائے, فرماتے ہیں احتیاط واجب. وہاں اگر خود نرم لگ رہے تھے یہاں اگر خود سخت لگ رہے, یہاں امام خمینی نرم لگ رہے وہاں سخت لگ رہے, جبکہ ایک لائن کا فرق ہے دو مسئلوں, دونوں مسئلے کتاب میں ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ بات یہ غلط فہمی دور کیجیے کہ مستحد کا مزاج پھر تعلق رکھتا ہے مسئلوں, لیکن آغاز خوئی کی احتیاط واجب بھی خالی ہونی کی احتیاط, آغاز اسلامی اور آغاز خمینی اور خامنائی اور سب رہا ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اس لیے مسئلہ سنا دوں. مسئلہ اب آخر میں کیا بنا, مسئلہ یہ بنا کہ عورت کے لیے دوسرے مردوں کے بال کا استعمال بھی چاہیے, چاہے مرد ہو چاہے عورت, اس لیے کہ جب مرد کے بال بھی کٹ جائے یا مرد کے بال لگے, چھونا جائز لگانا جائز اور شوہر کے لیے ان بالوں کو دیکھنا جائز. لیکن خود یہ اتنی تقریب بحث بن کے آئی, اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ مسئلہ حجاب کتنا امیر مسئلہ, اور ایک تیاری ہو کہ آئندہ بھی کوئی مرضی واپس ان مسئلوں کو فتوا بنا کے لا سکتا ہے, اس لیے کہ یہ مسئلے ختم نہیں ہوئے ابھی بھی چل رہی ہے. اچھا یہ تو مردوں کے حوالے سے ایک بات چل رہی ہے, اسی کے اندر ایک تیسرا مسئلہ سن بولیے. اب یہ جو تیسرا مسئلہ ہے نا, اصل میں یہی مسئلہ مجھے بتانا تھا عورتوں کی پریشانی دور کرنے کے, اس مسئلے کا نام ہے فوکسنگ کا مسئلہ, یہ نام میں نے دیا کتاب میں نہیں, تو یہ مسئلہ میں مردوں کے ذریعے سمجھاؤں, پھر وقت تو نہیں ہے تو آئندہ پھر پوری تقریر زنانی تقریر, پوری تو نہیں مسائل کا سارا حصہ زنانہ بنے گا, تقریر اپنے کسی موضوع پر ہو. مرد کے لیے تیسرا مسئلہ کہ جس عورت کو دیکھنا حرام, مرد کے لیے جس عورت کو دیکھنا حرام, اب اس میں ایک بات آتی ہے کہ بالکل حرام, اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ مرد کے فوکس میں عورت نہ آنے پر, یعنی بہت کتنے فاصلے پر کہ جن کی آئی سائٹ بالکل پرفیکٹ ہے, غالباً 6x6 ہوتی ہے بالکل پرفیکٹ, خیر مجھے نہیں پتا, تو جتنی بالکل پرفیکٹ آئی سائٹ اس سے تھوڑا آگے وہ عورت, تو اب یہ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت ہے، لیکن نہ شکل نظر آ رہی، نہ رنگ نظر آ رہا، نہ قد و خال واضح ہو رہے، بہت دور. جیسے بعض اوقات اگر فوکس غلط تو جو تصویر ڈیولپ ہو کر آتی ہے وہ بھی دھندلا جاتی ہے. اچھا یہ مسئلہ بھی مجتہدین نے اکثر میں تو شروع کیا ایک لائن پہلے، لیکن وہ ملا ہوا مسئلہ کہ اگر بہت دور نظر آ رہا نظر آ رہی، کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے ایک پروفیسر صاحب کا واقعہ جو ہمیشہ نگاہیں نیچی کر کے چلنے کی عادی تھی شریعت کی وجہ سے، نہیں پروفیسری کی وجہ سے. جب صحیح پروفیسر ہوتے تھے، آج کل تو پروفیسر بھی خاص کاٹ لیں جتنے کے ہوتے نہیں ہیں پروفیسر. اکثر کالجوں کے پروفیسر تو لگتا ہے کہ جی ایم سی کی بلڈنگ کے سامنے جو پروفیسر بیٹھتے تھے وہ سیدھے کالج پہنچ گئے. اب کھلا اور میں یہ عرض کر دوں کہ خالی پروفیسر نہیں، بعض مسئلہ بتانے والے اور ممبر پہ جانے والے اور علماء کا لباس پہننے والے بھی ایسے ہی لگتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلتے تو چلتے چلتے ٹکرا دے گھبرا گئے. پروفیسر ہیں، میڈم معاف کیجیے گا، میں دیکھ نہ سکتا، نگاہیں اٹھائیں تو دیکھا تو سائنس کی جس سے ٹکرا ہوا تھا. آگے چل پھر ٹکرا ہوا، اب اتفاق سے کسی عورت سے ٹکرا. چنانچہ جواب ان کا وہی تھا کہ کیا تالی تالی بھینسوں کو لوگ کھلا چھوڑ دیتے ہیں جو باندھنے والی چیز ہے، اب دیکھا تو خاتون سے اور ان کے ہاتھ میں سینڈل. اچھا اب آئیے مسئلہ وہاں سے شروع کیا جائے کہ بہت دور نظر آ رہا، پتا نہیں چلا عورت ہے کہ بھینس، عورت ہے کہ بھینس. یہ الگ بات ہے کہ جب مسئلہ میں نے رضویہ میں بتایا تو اہل زبان رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر تو دونوں ہی برابر ہیں، کون ایسی عورت کو دیکھے گا جو دور سے بھینس نظر آ رہی. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آدمی ہے کہ جانور. فرماتے ہیں اصل برا جب سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھنا چاہیے، تب تک جائے ٹکٹکی باندھ کے دیکھے، تب تک جب تک کہ وہ فوکس میں نہ آ جائے پھر پتا چلے. تو بہت دور سے اگر ایک چیز آوازیں نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ جانور ہے کہ انسان، یعنی الفاظ بدل، یہ وہ ہے جس کو دیکھنا آرام ہے کہ یہ نہیں ہے، مثلا جانور ہے کہ درخت ہے کہ کوئی گاڑی ہے کہ کیا چیز، یا روبوٹ ہے، روبوٹ تو بہت نکلیں گے نا. اچھا کہہ رہے کہ چاہیے. نمبر دو، یہ سمجھ میں آ گیا کہ عورت، یہ پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ بالغ ہو گئی ہے کہ نابالغ ہوئی. اب یہ خود یہ جملہ جو ہے واضح کرنے کے لیے کافی عمر کے اعتبار سے، اور یہی مسئلہ عورت کا کہ عورت کے سامنے ایک لڑکا آ گیا لیکن اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ 15 سال اور ایک دن کا ہے کہ 15 سال میں ایک دن کم کا. 15 سال شہرت کی وجہ سے، ورنہ آج کل تو بچے اتنے کم میں بس جائے دیکھنا جائے. نمبر تین مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ پتا ہے کہ مرد کے لیے کہ سامنے عورت، اور عورت کو پتا ہے کہ مرد، لیکن اتنے فاصلے پڑے یہ یقین ہے کہ وہ ہے کہ جو دیکھنا آ رہا مرد کا ہی جملہ رکھے کہ عورت، لیکن ابھی کچھ واضح نہیں ہو رہی. اتنا واضح ہے کہ عورت، ایک آؤٹ لائن سے ایک اسٹیپ پہ کھاتا کا بن رہا، لیکن آگے کچھ واضح نہیں ہو رہا. اس کو بھی دیکھنا جائے، تب تک جائے گا جب تک کہ اتنا آگے نہ آ جائے کہ اس کے حد و خال رنگ وغیرہ آزاد جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو یہاں تک اجازت ہے دیکھنے. اچھا اب اس کے اندر ایک مسئلہ اس کے بعد آیا وہ یہ کہ اگر کوئی عورت اتنے فاصلے پہ آ چکی کہ بالکل واضح نظر آ رہی لیکن کسی کی آنکھیں کمزور، اس لیے اس کے لیے واضح نہیں، تو اگر کہ آپ فتویٰ سنے بغیر ہی جواب سمجھ گئے، لیکن ہر جگہ یہ طریقہ نہیں چلتا ہے کہ آپ اپنی عقل سے لگائیں. یہاں صحیح کہ بالکل واضح بات کہ دو آدمی برابر سے بیٹھے ہیں کہ نگاہیں صحیح ہیں کہ نگاہیں کمزور ہیں، بالکل چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بات مقدس لوگوں کا ہی طریقہ کار رہا ہے کہ اگر ان کا مرجع متبدلات کو دیکھنے کو منع کرتا تو وہ یہ ہے کہ مثلا چشمہ اتار لیتے ہیں، چشمہ اتارنا بھی ایجاب کا ہی طریقہ ہے. جب تم نہ بنا سارے ہندنا نگاہیں نیچی کر دو، نگاہیں بند کر دو، لائٹ آف کر دو یا چشمہ اتار دو. اچھا لائٹ آف کرنے میں امکان ہے کہ لوگ کچھ اور سوچے، عورت کے کچھ اور سوچے اس سے بچے، لیکن مثلا چشمہ اتار دیں، یہ سب ایک طریقے ہے. ان سب کا خلاصہ کیا کہ اگر عورت جس کو دیکھنا حرام ہے اس کو دھندلا کر دیا جائے، آدمی اس فوکس کو جو ہے وہ دھندلا کر، تو چاہے خاصا سا نظر آ رہا ہو اور یہ بھی پتا اتنا واضح خاصا ہو کہ پتا اور باقی کچھ نہیں، اس کی اجازت. یہ والا مسئلہ اگر ذرا سا واضح ہو گیا ہو ذہن میں تو آپ عورتوں کو اسی مسئلے سے ایک فائدہ ملے گا. وہ یہ کہ اگر اور اس طرح سے کسی نامحرم مرد کو دیکھے کہ اس کی فوکسنگ میں نامحرم کا فقط چہرہ اور کپڑوں میں چھپا ہوا بدن، اس کے بعد والا جو بدن ہے وہ ہلکا سا نگاہوں میں آ رہا ہے لیکن توجہ نہیں. جیسے مثلا خطی، جیسے میں اس وقت طالب علم آپ کے سامنے ہوں، زیادہ توجہ آپ کی اس وقت چہرے اور ہاتھوں پر ہے، اگرچہ میرا پورا بدن جو ہے وہ آپ کے سامنے، لیکن شاید اتنی توجہ اس پر نہ ہو کہ اس وقت پیغامے کا رنگ کیا ہے،
استری سگی ہے کہ غلط، میں نے ہر کے صاف ہے، پوچھا ہے کہ جیسا بہت سے مسلمان واجب سمجھتے ہیں کہ ریچا ہے، اگرچہ آپ کی نگاہوں میں ہلکا افیکٹ سفیدی سے ہوگی لیکن وہ اس میں پورا نہیں۔ میں جب میں آپ کے سامنے تو اس کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ بہرحال میرے بدل کے نچلے حصے پر لباس، میں امریکہ کے اسٹائل میں نیکر پہن کے تو درس دینے نہیں آیا، وہ بھی وقت آئے گا جو میں نے وہاں دیکھا ہے منظر ہے، وہ چھوڑیے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس کا پتا ہے، لیکن وہ تفصیلات آپ کے سامنے بھی ہیں، ذہن ادھر نہیں، فوکس ہی نہیں۔ جب میں کہتے اس کو سمجھاؤں، یہ دو لفظ ایسے جو مستحدین سلام سے جب پوچھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بتانے کی چیز، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے۔ بھوک لگی، بھوک کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز کا نام بھوک ہے؟ اس کو کیسے بھرنے کی ہے؟ مگر ہمارے یہاں پاکستان اور کراچی میں لوگ دونوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ شہوت کسے کہتے ہیں؟ بھائی مستحدین کہتے ہیں شہوت کی نگاہ اتنا حرام ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے مجمع کو سمجھا، شہوت کسے کہتے ہیں؟ وہ لائن ڈرا کرنا بہت مشکل۔ دوسرا یہ فوکسنگ والا، تو جتنی میری استطاعت ہے زبانی، یہ زبان کا مطلب ہے، اتنا فساد واضح کر دیا۔ تو آپ اگر ایک خاتون بطور مثال ہاکی کا میچ دیکھ رہے ہیں اور ہاکی کے کھلاڑی جو ہیں ان کے لباس سے گھٹنوں سے نیچے تک نہیں، لیٹر پہنے ہوئے، نگاہوں کے سامنے ہیں لیکن توجہ اس طرف ہے، فوکس میں ایک ہلکا سا آگا ہے، باقی پورا کھلاڑی اس کی ہاکی، اس کا ہاتھ، اس کے موومنٹ، اس کا پلنٹی کاکر مارنا، اس کا پلنٹی کاکر ضائع کرنا سب سمجھ میں آ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ مگر عام طور پر کیمرہ بھی خاص اس کے اوپر نہیں جاتا، اور یہ ہے کہ بس ایک ہلکی سی ٹانگے ٹانگے سے نظر آ رہی، یہ پتا ہے کہ ٹانگے ہیں، کٹی بھی ٹانگے نہیں، ہوا میں پھیل کے ہاکی نہیں کھیلنا، لیکن تبدیل آ جائے گا، وہ آ جائے گا اس کے اندر کہ جس کو دیکھنا حرام ہے۔ اب کسی طرح یہ بھی ہے ممکن کہ اگر آپ کسی پاسپورٹ ٹائپ فوٹو ٹائپ کا چہرہ دیکھیں، چہرے پہ نگاہ ہو، اس کے اوپر بال تو ہیں لیکن بال فوکسنگ میں نہ، یہ اس وقت سمجھانا پڑتا ہے جب کوئی امام خمینی کی اس طرح تقلید میں کہ ہمارے خود کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہ ہو۔ تو امام خمینی تو کہتے ہیں مرد کے بال دیکھنا بھی عورت کے لیے حرام، وہ بھی رہنے ممکن ہے کہ توجہ چہرے پر ہو، پر بال ہلکے ہلکے فوکس سے ذرا سے باہر نکل رہے ہیں۔ وقت پورا ہو گیا ہے، ورنہ ابھی میرا حوصلہ جو تھا وہ تو ابھی تک جوان ہے مسئلے کے حوالے سے، جتنی بات ہوئی تو ہوئی۔ اگر آپ کے خیال میں آپ کی ساری گفتگو مسائل کی حد تک آپ کے لیے بیکار تھی تو ایک مرتبہ اپنے گھر کی خواتین سے مشورہ لے لیجیے، سیدھا خواتین میری نہیں، تو پتا چلے گا عورتوں کے لیے کتنی بڑی سہمت ہے آج کل۔ لیکن ابھی عورتوں کا دوسرا مسئلہ وہ بھی بہت اہم ہے، اس کے میں کچھ آؤٹ لائن دینا چاہتا ہوں، تین چار بار بولے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ آئندہ کے لیے، اگرچہ خالی یہی مسئلے نہیں ہوں گے، کچھ اور مسئلے بھی ہوں گے اور ایک آدھے گھنٹے کی تفصیل بھی ہوگی، لیکن مسائل ایسے ہیں کہ شاید بعض رشتوں کے وجہ سے آپس میں خجالت و شرم ہو، وہ فیصلہ کر لیں، اگر مسئلہ ہے کہ جی مسئلہ شرعی ہے، ہر ایک کو سننا، اس میں کیا حرج ہے، کوئی بات بھی نہیں، تو ایسا خطرناک موضوع نہیں ہے جیسا 1981 میں ایک موضوع ہو چکا، ویسا نہیں، سیدھے سادھے نجاست حرج کے چند مسائل، لیکن آج نہیں، آئندہ اتوار 12 مارچ غالباً ہمارا آخری درس ہوگا اس سال کا، 19 مارچ بقرعید کا تیسرا دن ہے، تو بہت مشکل ہے پاکستان کے اس ماحول میں جہاں میل ملاپ عید و بقرعید تک چمٹ کے رہ گیا ہے درس ہونا، اور اس کے بعد 26 مارچ کا درس، وہ ایک ہی درس بچتا ہے کیونکہ 27 مارچ کو انشاءاللہ میں پاکستان سے جامعہ آزاد کی مسجد پڑھنے جا رہا ہوں، تو ایک گیس کے بعد ایک درس عجیب لگ رہا ہے، 12 مارچ کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی کچھ 4 مزید درس ابھی ہمارے باقی ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان 4 درس، تیسرا موضوع کیا ہے، جسمانی ٹیکہ آپ نے سنا، ایمانی ٹیکہ آپ نے سنا، پبلک جسے روحانی فضا یعنی موسیقی کہتی ہے، کوشش کروں گا وہ بھی اس میں آ جائے، کچھ لوگ تیار بیٹھے ہیں، میرے پاس بھی آغاز سیستانی کے آفس سے چند استفسار کا جواب مل گیا جن کے انتظار میں میں نے شعبان کا مہینہ گزار دیا، لیکن اب یہ 4 درس میں سے آئندہ تو چھوڑ دیجیے، آخری 3 میں سے کسی ایک کا موضوع بنے گا، روحانی فضا اتنی زیادہ بھی نہ ملے کہ آپ کے ٹانگ کے پتے اثر جائیں، آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، جاتے جاتے درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔